طریقتکا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
محمد زاہد اختاری، المدینہ المنورہ، مدنی چینل ماشاءاللہ جو نام گھر گھر سنت البہار لٹا رہا ہے۔ مدینہ شریف میں بھی ہم باقاعدگی سے مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں باب المدینہ سے 1986 میں مدینہ شریف آیا تھا، اور جب میں وہاں امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے دعوت اسلامی کے اولین مرکز گلزار حبیب میں حاضر ہوا، جمعرات کے دن اجتماع کے بعد باپا سے ملاقات ہوئی۔ جب میں نے حضرت صاحب کو بتایا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، یہ دسمبر 1986 کی بات ہے، 1986 کی، تو باپا بڑے خوش ہوئے اور باپا نے فرمایا کہ ماشاءاللہ مدینہ پاک جا رہے ہو آپ، تو کام کے سلسلے میں، میں نے جی حضور میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تو باپا نے فرمایا کہ یار مدینہ تو کمانے کی جگہ نہیں ہے اور آپ کمانے کی غرض سے مدینہ جا رہے ہو، تو میں نے کہا تو میرا ویزا وغیرہ ٹکٹ وغیرہ سب ہو گیا ہے، تو میں نے کہا باپا آپ دعا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر باپا نے مجھے جو ہے وہ ایک ایڈریس بھی دیا ہے کہ باپا کے دوست تھے محمد باپو، باپا کے بہت پرانے جاننے والوں میں سے ہیں، باپا کے دوست ہیں، باپا نے مجھے ان کا نام بھی دیا اور مجھے بتایا کہ آپ ان سے میرا نام لے کر ملنا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ بہرحال میں 31 دسمبر 1985 کو، 1985 کو میری فلائٹ تھی، میں 86 کا سورج مدینہ شریف میں طلوع ہوا، میری حرم شریف میں ڈیوٹی ہوتی تھی، حرم شریف میں کام کرتا تھا، باپا نے مجھے جن کا ایڈریس دیا تھا محمد باپو کا، میں ان کے پاس گیا، ان سے جا کے ملا، انہوں نے بھی جب باپا کا نام سنا کہ باپا نے مجھے ان کے حوالے سے میں ان تک پہنچا ہوں، تو انہوں نے بہت مقصد مجھ پر شفقت فرمائی، اور پھر ایک وقت یہ بھی آئے کہ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بھی شفٹ کر دیا، کیمپ میں جو ہمارا کیمپ تھا کمپنی کا۔ تو اس طرح میں حرم شریف میں کام کرتا تھا۔ 1986 میں باپا جو ہے تقریباً فروری یا مارچ میں یہ عمرے پر تشریف لائے تھے، تو میری ملاقات ہوئی، باپا نے فرمایا کہ دیوانے دعوت میں چلو گے ہمارے ساتھ، میں نے کہا باپا ضرور چلوں گا میں دعوت میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ عشاء کی بات ہم نکلے الحمدللہ، تو شارع ستین پر جو ہے ہم گزر رہے تھے، آج جہاں پر مسجد بخاری، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد ہے، اسی روڈ پر جو ہے کونے پر ایک بینک ہوا کرتا تھا، جس میں ہمارے محمد حسین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سروس کرتے تھے، عبد المجید گاڑی بھی سروس کرتے تھے، اور حسین گجراتی بھائی ان کا تو وصال ہو گیا، جن عبد البقیع شریف میں آرام فرما رہے ہیں، تو اس کا کونے پر جو ہے چوک پر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، قد آدم بورڈ، جس طرح اپنے سائن بورڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے الیاس و زاہد، بہت بڑا بڑا۔ تو جب میں اس بورڈ کے قریب سے گزرا، مقصد دور سے تھے چوک پر، بورڈ بڑی دور سے واضح ہو رہا تھا، جب اس کے قریب سے گزرے تو ایک دم میں رک گیا، اور میں نے باپا کو اشارہ کیا کہ باپا بورڈ کی طرف دیکھیں، تو جب باپا نے بورڈ کو دیکھا تو اس پہ بڑا بڑا الیاس و زاہد، الیاس باپا کا نام تھا اور زاہد میرا نام تھا، بہت بڑا بڑا نام لکھا ہوا تھا۔ باپا مسکرائے، اس وقت میں باپا کا مرید بھی نہیں تھا، مرید تو میں 94 میں ہوا ہوں، اور امیر اہل سنت جانتے ہیں میں کیسے مرید ہوا تھا۔ تو میں نے جب بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا باپا کو کہ باپا جس طرح بورڈ پہ میرا نام آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو آپ جنت میں مجھے اس طرح اپنے ساتھ رکھنا، تو باپا الحمدللہ مسکرائے۔ اس کے بعد ہم دعوت میں گئے، اور دعوت کے بعد پھر ہم واپس آئے، پھر میں حرم شریف چلے گئے اپنی ڈیوٹی پر، اور باپا اپنی رہائش گاہ پر، قیام گاہ پر تشریف لے رہے۔ تو یہ میری زندگی کا بہت یادگار واقعہ ہے۔
حاجی زاہد، ماشاءاللہ مدینہ شریف میں کافی عرصہ ان کو تو قیام کی سعادت ملی ہے، یہ پھر انہوں نے تو اپنا بھی کام شروع کیا، مکانات کرائے پر لینا کرنا، تو اپنے مکان پر دو تین بار ان کے مکان پر مدینہ شریف میں میں ٹھہرتا تھا، اور یہ بڑی خدمت بھی کرتے تھے، کوئی کرایہ بھی نہیں لیتے تھے مدینہ شریف میں۔ ماشاءاللہ بڑے دیوانے، اللہ کریم استقامت دے، مدینہ کا ادب نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دو دو نوکریاں بھی کرتے ہیں، ایسے افراد بھی مجھے جو ہے وہ علم میں ہے، اور جو متمع نظر ہے، یعنی جو ان کا یوں بولیں کہ جو سوچ ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد یہ سہولت میں رہے، اچھے اچھا لباس پہنے، اچھی تعلیم حاصل کرے، سب کچھ ایفرٹ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب وہ محنت کرنے والے، شفقت کرنے والے والد صاحب جب انتقال کر جاتے ہیں تو جسے یوں بولیں کہ کفن دفن کے معاملات کے اندر اولاد کی شرکت کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، یا تو کوئی باہر سے بلا لیا جاتا ہے، وہی بندہ آ کے غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی دیتا ہے، اور جو ہے وہ سارے کام باقی اس طرح ہو جاتے ہیں اور یہ اس کو رقم دے دیتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو ایک یہاں تک بھی ایک بات جو ہے وہ کہی گئی، معلوم ہے، علم ہے کہ ایک شخص تھا کسی جگہ پر مسجد میں امامت کرتا تھا، تو اس نے وہاں جو ہے وہ تقریباً 4 سال کے اندر، کوئی 4.5 سال میں کوئی 3-4 جنازے جو ہے وہ پڑھائے ہوں گے، تو اس نے جب آخری جنازہ ادھر پڑھایا تو اس نے وہاں پوچھا کہ یار یہ اس سے پہلے میں ایک علاقے میں تھا تو وہاں پر تو یوں سلسلہ کار میت کا موت کا بنتا رہتا تھا، تو آپ کے ہاں یہاں پر مجھے آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اس پورے عرصے میں اتنے میں نے 2-3 جنازے جو ہے 4 یہ پڑھائے ہیں، تو کیا یہاں لوگ مرتے نہیں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ لوگ تو جو ہے دنیا سے جاتے ہیں لیکن یہاں وہ بلا لیتے ہیں فون کر کے، وہ آتے ہیں میت لے جاتے ہیں تیار کر کے، پھر قبرستان میں جا کے مل کے وہاں مطلب جو ہے وہ جنازہ پڑھ کے دفنانے کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ کے والدین کیا کریں کہ ان کو اس صورتحال سے نہ گزرنا پڑے؟
اللہ اللہ، خیر یہ تو سب کو غسل و کفن تو سب کو سیکھنا بھی چاہیے، تو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پورا پورا حصہ لینا چاہیے اپنے والدین کے نماز جنازہ کے تعلق سے، اتنا اہل ہو کہ نماز جنازہ خود پڑھا سکے۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا نا، تو نماز جنازہ پر حضرت مولانا قاری مصطفی الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے، اور جب جنازے کی صفیں اور ترتیب پا گئی نا تو میں تو خیر پیچھے کھڑا ہوا تھا صف میں کہ حضرت نماز پڑھائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے بولا نہیں الیاس تم نماز پڑھو، تمہارا حق ہے، اور اس طرح مجھے حوصلہ افزائی فرمائی، تو میں نے نماز جنازہ اپنی ماں کی پڑھائی تھی الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ میں نے تو کئی جنازے پڑھا چکا تھا پہلے بھی الحمدللہ، اور تدفین اس میں سب میں میں نے حصہ لیا تھا۔ دوبارہ لیے کہ اولاد جو ہے نا خود جب نماز پڑھائے گی اپنے باپ کی ماں کی تو اس کی الگ ہی صورت ہوگی، اس کا رقت، اس کا سوز، اس کی دعا، اس کے دل کے جو جذبات احساسات، دل سے جو دعا نکلے گی اس کا ظاہر نماز پڑھائے گا جس طرح، تو اس طرح میت کے بھی مفید ہوگا۔ لیکن نماز جنازہ کیا پڑھائے گا، دعائیں جنازہ بھی نہیں آتی ہوتی، کسی کے پیچھے پڑے جب بھی کیا پڑھنا ہے یہ پتا نہیں ہوتا، وہ سائڈوں سے دیکھ دیکھ کے بات کرتے ہوں گے کیونکہ کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کریم بس ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو نماز جنازہ بھی سیکھنی چاہیے اور ماں باپ کو آخری منزل تک پہنچانے سے پہلے بھی زندگی بھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھنا ہے۔ اچھا اب یہ جو آپ نے علاقے کا بتایا نا کہ یہاں مطلب لوگ اوپر ہی اوپر سے نمٹا لیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، جنازہ چلا جاتا ہے عیدگاہ جنازے میں، جنازگاہ میں وہاں نماز پڑھاتے ہیں وغیرہ، تو یہ ہمارے یہاں بھی اب یہ ہو سکتا ہے سسٹم شروع ہو گیا ہوگا، باہر ملکوں میں تو کئی ملکوں میں تو یہی صورت ہے، یعنی جنازے کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی میت کو، وہ غسل کے لیے مخصوص مقامات ہیں، گھر میں غسل نہیں دیں گے، آپ نے وہاں غسل دینا ہے، سرٹیفکیٹ مسائل، دیر بھی لگتی ہے، وقت بھی لیتے ہیں، مطلب اس کی پوری یعنی کہ کئی عرصے سے مسائل ہیں، پوسٹ مارٹم بھی ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ تو خیر تو سب کا نہیں ہوتا ہوگا، سورس ہوتی ہے تو بچا بھی لیتے ہیں، لیکن یہ کہ غیر ملکیوں کا خاص کر جیسے پاکستانی باہر کام کرتا ہے تو وہ کسی ملک میں فوت ہوا تو وہ عام طور پہ ان کا پوسٹ مارٹم اور کریں گے کہ پتہ نہیں کسی نے زہر دے دیا ہے، کچھ کر دیا وغیرہ، اللہ خیر کرے، تو یہ کہ وہی وہ سب ہوتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نماز جنازہ تو پڑھا سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہے جنازہ پڑھا سکتے ہیں، غسل بھی دے سکتے ہیں ترکیب بنا کر، لیکن ہے اس کی مخصوص جگہ، یہ ہماری طرح وہ کندھا دے دے کر جلوس 1 میل 2 میل تک چلتا نا وہ رواج نہیں ہے، گاڑیوں میں، جو بھی کرنا ہے گاڑیوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی کہ مجھے کمر اور ٹانگوں میں بہت تکلیف اور درد ہے، تو کیا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لوں؟
اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ سجدہ حقیقی، یعنی جو نارمل آدمی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے سجدہ کرتے نا، تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے. تو اس پر قدرت نہ رہے گا اب یہ نہیں کر سکتا سجدہ حقیقی. تو جب سجدہ حقیقی نہیں کر پاتا تو اب یہ کہ اس کو کھڑا ہونا قیام میں یہ بھی معاف ہو گیا، اس کو قیام ساقط ہو گیا یہ کہتے ہیں، یعنی معاف ہو گیا. اچھا اب یہ سجدہ حقیقی کب چھوڑنے کی، ایک تو یہ کہ اس کی کیفیت یہ سی کہ سجدہ حقیقی کر ہی نہیں سکتا، ایک تو یہ صورت. یا سجدہ حقیقی میں یہ کہ کر تو لے گا لیکن تکلیف ہوگی اس کو، اور بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسے معمولی تکلیف تو بہت سو ہوتی ہوگی، تو انہیں کہ جس کو تکلیف کہا جائے کہ سجدہ حقیقی اس کے لیے مشکل ہے، یہ تکلیف آتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو یہ رعایت ہے کہ اب او کر کے تو سجدے نہیں کرنے نا، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں اور پھر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ٹانگیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ سجدے حقیقی جب نہیں کر سکیں گے نا، تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے. تو اس میں اب یعنی فرض وتر اور فجر کی سنتیں، یہ ان میں قیام فرض ہے، باقی اور نمازوں میں تو اگر بیٹھ کر پڑھا تو سنتوں میں اور تو رعایتیں ہیں کہ اگر تھوڑی بہت تکلیف اور بیٹھ کر پڑھا تب بھی مطلب نماز ہو جائے گی. تو یہ دیکھ لے، اب یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کس طرح کی تکلیف ہے، یا کوئی ڈاکٹر ماہر طبیب، یہ اپنے اللہ رسول کو ماننے والا خوف خدا والا اپنے فن میں ماہر ہے، اس طرح کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی تم اگر اس طرح سجدے حقیقی کرو گے تو تمہارے آگے چل کر تم کو نقصان ہو جائے گا. میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں تو کر رہا تھا نمازیں کھڑے کھڑے پڑھا، تکلیف تھی لیکن میں پڑھ رہا تھا، پھر مجھے یہ کہا ڈاکٹر نے کہ بھائی تم یہ دیکھ لو ورنہ ٹانگ کو یوں تو یوں تمہارے ہو جائے گا. یہ جو اپنے فن کے حساب سے ڈاکٹر اپنا داڑھی والا اتاری اور ماہر ہڈیوں کا اسپیشلسٹ. تو پھر میں نے مفتی صاحب سے بات کی اسی وقت تو فون پر، مفتی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈاکٹر سے بات کروا دیں. پھر ڈاکٹر سے انہوں نے ڈسکس کی، ڈاکٹر نے مطمئن کیا، مفتی صاحب مطمئن ہوئے، بولے یہ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب آپ بھلے بیٹھ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں نماز. پھر بھی کچھ اشکالات میں نے بھی اپنے وارد کیے اور اس طرح میں نے بیٹھ کر نماز پڑھنا فائنل کیا اور پھر بیٹھ کر ہی پڑھ رہا ہوں. تو اس میں بہرحال ڈاکٹر سے بھی صحیح ڈاکٹر ہو خوف خدا والا، اور وہ پھر عالم سے بھی مشورہ، مفتی صاحب سے مشورہ کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے تاکہ رونگ نمبر نہ لگ جائے. اور میں مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے نا تو آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھیں. یعنی اب میری پوزیشن یہ ہے کہ میں اس وقت بیٹھا ہوں، مجھے درد نہیں ہے لیکن کرسی پر بیٹھ کر اب میرے پاؤں کھڑا گئے. اب حالت یہ ہے کہ اب میں چاہوں تو بھی میں سجدے حقیقی کر نہیں پا رہا، اکا دکا کوشش کی ہے میں نے، اب میں گیا، اب میرا جو وجود ہے نا اس حوالے سے ایسا لگتا ہے ناکار ہو گیا. اب میں دو زانو بیٹھ نہیں سکتا، چار زانو بیٹھنا یہ بھی کوئی ایک دو منٹ بیٹھ جاؤں وہ الگ بات ہے، کوئی پکڑ کے زمین پہ رکھ دے مجھے. اپنے طور پر ایک بار میں صوفے سے یوں پھسل کر ٹرائی کروں، میں نے کہا صوفے سے پھسل کر اب میں بیٹھ گیا زمین پر، میں چلو ٹرائی کرتا ہوں. اس کو بھی کوئی سال چھ مہینے ہو گئے ہوں گے، اب بیچنے کو تو بیٹھ گیا، اب بس گیا کام سے، اب میں کیا کروں، میں تو دوبارہ اٹھ کر تو بیٹھ نہیں سکتا تھا. اور جوں تو میں نے زور لگایا، پیٹھ لگائی اور جان لڑا کے پھر میں صوفے پر واپس گھسٹ کے بیٹھ گیا، یہ پوزیشن ہے، اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ غور کر لینا، اگر تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرے نا، ورنہ میری طرح شاید ناکارا نہ ہو جائے گی. یہ میں پہلی بار انکشاف کر رہا ہوں ایک، اور جو بھی کرسیوں کے عادی ہو گئے نمازیں پڑھنے کے، بھلے اس شرعی اجازت سے، شاید وہ میری تائید کریں گے کہ یار پوزیشن تو ہماری بھی یہی ہے. اب تو گڑا گیا، بدن گڑا گیا. اسی لیے ڈاکٹر جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یہ ورزش کے مشورے دیتے ہیں، فزیو تھراپی کرو، ورزش کرو، ورزش کرو. مریض پڑا ہوتا ہے نا، اس کو بھی یوں یوں ہاتھ اٹھوا کر، ان کے فزیو تھراپسٹ آتے ہیں، دو دو ہزار روپے ایک بار کی ورزش کے لیتے ہیں. پیسے تو سب کو چاہیے. ارے میں لوٹ مار کا لفظ نہیں بولتا، لیکن واقعی غریب یہ نہیں کر سکتا. ایک ایک دن کے دو دو ہزار روپے، پندرہ پندرہ سو روپے لے لیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر آئیں گے، ہاتھ پیر یوں ہلاتے ہیں، ادھر ہلائیں گے، ادھر ہلائیں گے، یہ ترکیبیں کر کے چلے جائیں گے. پیسہ 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 پیسہ. مریض جو پڑا ہوتا ہے نا بیٹ پر، وہ مطلب جس طرح گاڑی بات نہیں، وہ ناکارا گاڑی پیٹرول پیتی ہے جس کو بولتے ہیں، یہ مریض پیسے پی رہا ہوتا ہے. مجھے اپنی بہنوں کا اور ہے نا معلومات کہ جو پانی کی طرح پیسہ اس پہ بہ رہا ہوتا ہے، مریض نہ کہہ رہا ہے، لیکن ظاہر اس کو ہم انجیکشن تو نہیں دے سکتے نا زہر کا، خدمت تو کرنی ہے آخر سانس تک. پتہ ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں، لیکن ظاہر کوئی بھی اٹھا کے پھینکے گا نہیں، زہر کا انجیکشن نہیں دے گا، گناہگار ہوگا ایسا کرے گا تو. اللہ سے ڈرنا ہے، جو بھی ہے تو خدمت تو کرتا ہی آدمی. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج رکھے. تو یہ میں سب مریضوں کو مشورہ دوں گا کہ چاہے آپ نے کرسی شروع کر بھی دی ہے، آپ غور کر لیں، ایسا نہ ہو آپ کے پاؤں ٹانگیں سب نسیں اور یہ پٹھے اور یہ آپ کو بٹھا کر رکھیں، پھر کھڑا نہ ہونے دیں. خیر میں الحمدللہ کھڑا ہو جاتا ہوں، چل پھر لیتا ہوں اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ، لیکن جو فرق پڑا ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا. پر یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تاکہ دوسرے جو یہ بات بات میں کرسیاں کرسیوں پہ بیٹھ رہے ہیں نا، وہ تھوڑا چوکن نہیں ہو جائے. اسی طرح جو لوگ کرسیوں پہ ویسے بیٹھنے کے عادی ہیں، جوان نیچے نہیں بیٹھتے، مزہ نہیں آتا ان کو، تو نیچے بیٹھنے کی عادت بنائیں. اب مسجدوں میں اب جمعے کی تک جمعے کا بیان ہوتا ہے، ہر اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، کہاں لوگ جاتے ہیں؟ آدھے گھنٹے تک کون نیچے بیٹھے گا؟ پانچ منٹ خطبہ زمین پر بیٹھ کر سننا مشکل ہے. این ٹائم پر آتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، خدا جانے کیوں دیکھتے ہیں گھڑی. جماعت کے انتظار میں کون بیٹھے گا؟ این ٹائم پہ پہنچنا ہے، جو ایک آدھ رکعت ملی تو ملی، نہ ملی تو کوئی اس کا غم نہیں، بیٹھنے کی عادتیں نکلتی جا رہی ہیں. میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ مسجدوں میں جو ہم اجتماع کرتے ہیں کہ ہم کو وہاں کرسیاں بچھانی پڑیں گی اس قوم کو جمع کرنے کے لیے، اور یہ اب یہ شروع ہو چکا ہے.
باہر ملکوں میں تو نہیں کر سکتے، یعنی
اس طرح بیٹھتے اجتماع میں میں نے دیکھا، یوں ٹانگیں کر کے مطلب بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں آتا ان کو.
میں نے ذاتی طور پر جس کو کہہ سکتے ہیں نا، تھوڑا سا وہ زور دے کر کوشش کی ہے، تو مجھے پھر ہمارے اسلام بھائی نے یہ کہا ہے کہ قوم آئے گی نہیں، آپ بھلے فرش پر آپ بلا لو، لیکن لوگ بیٹھنے کیونکہ خالی آپ بلاؤ گے فرش پر بیٹھاؤ گے، لیکن اس کے علاوہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کرسیاں ہی کرسیاں ہیں. تو بغیر کرسی کے تو اب مذہبی اجتماعات میں بھی لوگ آنے بیٹھنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. تو اب جن کو اب بعض تو جن کو آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ بعض وہ ہیں کہ جنہیں عذر ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہیں عذر نہیں ہے لیکن اب وہ عادی ہو گئے ہیں اوپر بیٹھنے کے. میں ان کے لیے بھی امیل سنت سے عرض کروں گا، میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بھی کچھ اس طرح کے تجربات کیے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کر جو ہے نا، نماز پڑھ کر وہاں بیٹھ جائیں. نماز تو پڑھنی ہے نا، نماز تو ہم نے کھڑے کھڑے پڑھنی ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، تحیات میں بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد دعا کرنی ہے، اس کے بعد آپ زمین پر ہی بیٹھ کر وہیں نماز پڑھیے، وہاں بیٹھ کر کچھ دیر اوراد و وظائف وہیں بیٹھ کر پڑھیں، تاکہ یہ زمین پر بیٹھنے کی عادت، اس طرح گھر میں زمین پر بیٹھنے کی عادت، کھاتے ہوئے نیچے تھوڑا سا بیٹھنے کی عادت، یوں تھوڑا سا یہ رکھیں گے نا روٹین. ورنہ امیل سنن تو بہت صحیح توجہ دلائیے کہ پھر بیماری نہیں ہے لیکن کرسی پر بیٹھے بیٹھے نیچے بیٹھنے کا مرجان پھر ختم ہو جائے گا، آگے جا کے بہت آزمائش ہو جائے گی.
اچھا اب یہ نماز بھی بہت سے اس لیے نہیں پڑھتے ہوں گے کہ ان سے بیٹھا نہیں جائے گا، ان کے کپڑے بیچاروں کے تنگ، پینٹیں تنگ، یہ موتیں گے کیسے جا کر. اب ہمارے یہاں مسجدوں میں ڈبلیو سی ہوتا ہے، باہر بھی ڈبلیو سی ہے، تو یہ ڈبلیو سی میں یہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، چھر کر کے ہو سکتا ہے پھٹ جاتی ہو پینٹ، تو یہ یوں بھی نمازوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، تو اس لیے نماز جس کو پڑھنی ہے اور پڑھنی چاہیے سبھی کو، وہ لباس کو بھی ایسا لوز رکھے کہ جس سے آپ کو نماز میں تکلیف نہ ہو، استنجا میں تکلیف نہ ہو، پاک بھی رہ سکیں، ورنہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، یعنی وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے باقاعدہ وہ جیسے ڈبلیو سی اور کموڈ آتے ہیں
بنے ہوئے،
اب وہ اس کو پتا نہیں کیا بولتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیٹھ نہیں سکتے،
اس کے بغیر کبھی کسی بھی فورن میں ٹوائلٹ پورا نہیں ہو سکتا اس کے بغیر،
تو یہ حالت ہو گئی یار، تو اب کیا ہوگا یار، تو یوں نمازیں تو چھوٹتی جائیں گی نا، ایسا کریں گے تو عادت ہی نہیں ہے بیٹھنے کی، اور نماز میں تو تحیاتوں میں بیٹھنا ہے، سجدے میں جھکنا ہے، اور یہ خدا کی قسم یہ ایکسرسائز بھی ہے، اس میں نماز میں ایکسرسائز ہے، اس ایکسرسائز سے محروم رہنے کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں اندر آتی ہوں گی، آپ سمجھیں کسی بات کو، آپ مسلمان ہیں، مسلمان جھکنے والا ہوتا ہے، اکڑنے والا نہیں ہوتا، تو یہ جھکنے سے ہی کترا رہے، اکڑے اکڑے ہی رہنا ہے تو کیسے کام چلے گا، تو بہرحال وہ کہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، مہربانی کریں کرسی پر بیٹھنے کی عادت جس سے ہو سکے وہ نکال دیں، اگر بغیر کرسی کے وہ بیٹھ سکتا ہے تو گھر میں بھی کرسی پر نہ بیٹھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے، میں اب کرسی پر مجبوراً کھانا کھاتا ہوں، مجھے وہ واقعی وہ مزہ بھی نہیں ہے جو زمین پر بیٹھ کر سنت کے مطابق ایک گھٹنا کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر جو کھانے کا ایک لطف ہے وہ اپنا لطف ہوتا ہے، اور یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ سنتیں ادا ہو رہی ہیں، کچھ سب کرسی پر بیٹھے ہیں ٹانگیں لٹکا کے، ایک کرسی ہے دوسرے بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو ماحول ہے اس میں اپنے آپ کو جیسے اکیلا محسوس کرتا ہوں بعض اوقات میں، میرا اکیلا منفرد ہوں سب دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہوٹلوں میں بھی بہرحال کرسیاں ہی ہوتی ہیں، پہلے ہوٹلوں میں ایسی ہوٹلیں تھیں جس میں زمین پر بیٹھ کر سالن روٹی اور یہ دیا جاتا تھا، لوگ کھاتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن کرسیوں کو بھی کافی عرصہ ہو گیا، کرسی ٹیبل آ ہی چکے ہیں، زمانے سے آ چکے ہیں، تو خیر اب جہاں مجبوری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلامی بہنیں بھی یہ کرسیوں پر اور صوفوں پر، اچھا ہمارے گھر میں تو میرے اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میرے گھر میں ہمارے گھر میں صوفہ تو تھا ہی نہیں، میں اپنی بچپن اور جوانی کی بات کرتا ہوں، پھر میرے بھائی کی شادی ہوئی بڑے بھائی کی، تو یہ صوفوں کو داخلہ ملا، گھر میں داخل ہوئے، پلنگ داخل ہوا، اب پھر بھی وہ تو صوفہ تو میرے بھائی کے تھے، وہ ان کے کمرے میں تھے، اچھا اس کے بعد میری شادی ہوئی تو پھر صوفے آئے، آہستہ آہستہ وہ صوفے جو تھے وہ صاف ہو گئے، پھر ہمارے گھر میں صوفہ نہیں تھا، پھر جا کر وہ کس نے ہمارے گھر میں یہ صوفہ رکھ دیا مجھے ابھی تک نہیں پتا، ایک صوفہ کسی نے گھر میں ڈلوا دیا، وہی صوفہ اب تک چل رہا ہے، تو ہمارے گھر میں صوفہ سیٹ پلنگوں کا کوئی رجحان نہیں تھا، لیکن اب ظاہر ہے میں مجبور ہو گیا، اب سونا بھی پلنگ پر کہ میں کھڑے کھڑے لیٹ نہیں سکتا تھا، وہ میدان عرفات میں وہ اسلامی پکڑ کے مجھے لمبا کرتے تھے، وہ پکڑ کے اٹھاتے تھے موتا جی، تو یہی بیٹھ بیٹھ کر، پہلے میں یہ کرسی پر نماز جب سے شروع نہیں کی تھی نا، میں سو جاتا تھا زمین پر، میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹھنا نہیں ہے زمین پر، وہ اس نے اپنی ڈاکٹری کے حساب سے کہا، اس نے بھی صحیح کہا ہوگا، ورنہ یہ کہ میرے کو اس وقت شاید پاؤں میں وہ تکلیف ہوتی کبھی بیٹھ بھی نہیں سکتا میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اس کی ڈاکٹری نے کہا، اور وہ دیانتدار 100% لگ رہا تھا، مطلب مخلص
کا رجحان،
پائی پیسہ لیا اپنا اپنا آدمی، مطلب
اس کا کہنے کا میں بھی اس مجھے اس کہنے کا یہی تھا کہ اب بھی آپ کو نہیں پرابلم شاید ہوگا، لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا وہ درد کے ساتھ اگر آپ مقابلہ کریں گے نا تو پھر درد ایک دن مطلب کہ اتنا بڑھے گا کہ وہ پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر جو آج ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی جواب بھی آپ نے ارشاد فرمایا،
بیٹھ کر یار آزمائش، یعنی بیٹھ کر نمازیں شروع کی میں نے، تو میرے مطلب وہ کیا بولتے بیڈ سول ایک تو بولتے نا
بیٹھالا،
یہ ہو گیا بیٹھے بیٹھے، اب نماز بھی بیٹھ کے پڑھنی ہے زمین پر، اب میں کیا کروں، پھر اس کی گدی اور تکیا اور نیچے رکھنے کے لیے وہ یہ میں نے انتظامات کیے، اور یوں مطلب میں نے گزارے شروع کیے، اب الحمدللہ نہیں ہے فی الحال کوئی تکلیف، لیکن یہ بولتا ہے کرسی کرسی یار، تو جو یہ کرسیوں پر شروع سے بیٹھتے ہوں گے نا تو ان کو بھی شروعات میں اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ مسائل پیش آتے ہوں گے، مگر یہ کہ مجبوریاں اور دفتروں میں نیچے بیٹھنے کا کوئی ہے نہیں, رجحان بیٹھ ہی نہیں سکتا, بیٹھنے بھی نہیں دے گا.
ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی اسکول کی زندگی سے کرسی پر ہی بیٹھتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی اسکول سے آفس, آفس سے گھر, پوری زندگی کرسی پر گزری ہے, وہ اس وقت اگر آپ کو سن رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں کہ یار ہمیں تو زندگی کرسی پر نکل گئی ہے, ہم تو یہ کرسی پر کر, لیکن وہ چونکہ اب ان کو نیچے بیٹھنے والا وہ نظام ان کی زندگی میں نہ ہونے کے برابر ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھٹنوں پر یوں بیٹھتے ہیں, پنجے یوں اوپر کر کے بیٹھتے ہیں, تھوڑا سا زمین پر بیٹھیں گے, دعا وغیرہ بھی کریں گے, اڑ جائیں گے, یعنی وہ زمین پر بیٹھنے کی پوزیشن میں اتنے نہیں
ہیں, لگے گا یعنی خوشبو بھی نہیں ہے,
شروع سے وہ چلتے ہی چلے آ رہے ہیں کرسی پر.
میں نے ایجڈ علماء کو, ایجڈ علماء کرام, مفتیان کرام سب کو دیکھا, زمین پر بیٹھ کر فتویٰ لکھتے تھے, پڑھاتے تھے, طلبا زمین پر بیٹھتے تھے, اب تو شاید 100% یہ جوان مفتی کرسی پہ بیٹھ رہے
ہیں, رائج ہو گیا بابا.
ہاں مطلب وہ نہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے زمین پر, ان کو اکلے نہیں, یہ آپ بیٹھیں گے نا تو شاید ان کو پریشانی ہوتی ہوگی.
جامعات اور یہ جو درس نظامی کے جو ادارے ہیں ان میں بھی اسکول کالج کی طرح اب چیئر اور ٹیبل ہی ہے, یعنی یہ سمجھے کہ یہ ایک اب ٹرینڈ بن چکا ہے مکمل طور پر, چیئر اور ٹیبل کا اب فرشی نشست جو ہے نا وہ کسی حد تک رخصت ہو چکی ہے.
ٹانگوں کے درد کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہوگی کہ اس کرسی پر بیٹھنا جو ہے نا تو اس میں ٹانگیں جو ہے یہ اس کے رکھنے کی باقاعدہ اینگل ہوتے ہیں, کس طرح پنجے زمین پر جمع کر اور سیٹ کر کے رکھنا ہے, لیکن ایڑی کھڑی ہوئی ہے, کسی کا پنجا مڑا ہوا ہے, کس کا پنڈلی ٹیڑھی ہے, تو یوں بیٹھتے ہیں اس طرح, تو یہ بیٹھے 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 وہ ٹانگ چونکہ ایب نارمل رکھتے ہیں یا ان نیچرل اسٹائل میں یہ رکھتے ہیں ٹانگیں اکثریت, اور آہستہ آہستہ ان کی ٹانگوں میں درد ہے. نقصانات کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر نقصانات ہی میری تو سمجھ میں آتے ہیں, فوائد تو اب مجبوریاں ہیں کہ کمپیوٹر پر لکھنا پڑھنا, فتویٰ لکھنا, فتویٰ مطلب کمپوز کرنا وغیرہ, تو یہ ٹیبل کرسی پر ہی جمتا ہے, ذرا زمین پر جمے گا نہیں ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آئے, کہتے ہیں مہر کی رقم کا استعمال کر سکتے ہیں, کہا جاتا ہے بڑی برکت والا ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک بار فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے, اس کا شہد خرید کر پیئے کہ بے شک شفا ہے. نیکی کی دعوت پیج نمبر 278 سے لے کر 279 پیج نمبر, یہ دیکھ لیں آپ. رکابی پر آیت لکھنی ہے, پلیٹ پلیٹ پر آپ یہ ہر قلم سے نہیں لکھی جائے گی, یہ بعض قلمیں ایسی ہوتی ہیں جن سے جیسے بال پوائنٹ سے نہیں لکھی جائے گی, اور قلمیں ہوتی ہیں نا سیاہی والی جو مٹ بھی جاتی ہے غالباً ان سے لکھ لی جائے گی, اس سے آیت لکھیں. مثلا قل ہو واللہ احد, یہ آیت ہوئی نا تو یہ لکھ لیا. اب اس میں وہ بارش کا پانی کہاں سے لائیں؟ مہر کی رقم سنبھالنے کی بات تو کر رہے تھے ساحل, لیکن بارش کا پانی بھی تو سنبھالنا ہے نا, روز تو بارش نہیں برستی, تو بارش کا پانی بھی رکھنا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا پیئے بھی کہ برکت اس میں, یہ ماء مبارکن قرآن کریم میں اس کو کہا گیا برکت والا پانی. تو یہ ہے کہ پھر عورت کے پاس سے مہر دیتی ہے کہ نہیں, یہ نہیں, اگر اس سے درخواست کرے خوشی سے دیتی ہے تو اس کی رقم سے شہد لے آئے, منع کرتی ہے تو اس پر ظلم نہیں کر سکتا, چھین نہیں سکتا, پھر شفا نہیں ہوگی اور کچھ ہو جائے گا, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا, گناہ ہو گیا, گناہ تو دنیا کی ساری بیماریاں ایک طرف, اور گناہ کا ایک گناہ کا مرض, ایک گناہ کا پھوڑا ہی ایک طرف, وہ پھوڑا نظر نہیں آتا لیکن ہے خطرناک, سانپ بچھو لپٹوا سکتا ہے قبر میں اور جہنم میں گروا سکتا ہے وہ ایک گناہ, اللہ بچائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رمضان شریف میں بھول کر غرارے کرنا وضو وغیرہ میں تو کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
غرارہ کرنا منع ہے کہ یہ مطلب مبالغہ ہے کلی میں، تو مبالغہ مکروہ ہے کلی میں. کلی میں مبالغے سے مراد یہ ہے کہ کلی کرنے کے دوران غرغرہ بھی کیا جائے، یعنی حلق کی جڑ تک پانی پہنچا کر اسے خوب ہلایا جائے، غرغرہ کر کے وہ کرتے ہلاتے پانی، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے مراد یہ ہے کہ پانی کو سانس کے ذریعے کھینچ کر ناک کے نرم حصے سے آگے ناک کی جڑ تک پہنچایا جائے. جبکہ روزہ دار کے لیے وضو و غسل کے دوران کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے وقت اس طریقے سے کے مطابق مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی غرغرہ کرنا یہ مکروہ ہے روزے میں. البتہ اس میں خطرہ بہت ہے کہ حلق سے پانی نیچے چلا جائے غرغرے میں. تو اب اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے غرغرہ کر رہا ہے، روزہ یاد ہے، اب یہ اتر گیا پانی حلق کے نیچے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور روزہ یاد نہیں اور غرغرے کر رہا ہے اور پانی بھی اتر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے روزہ دار ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ پانی پی لے گلاس بھر کے ڈٹ کے کھا لے، روزہ ہی یاد نہیں ہے، تو پھر روزے میں فرق نہیں آتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں لیسٹر یو کے سے محمد عدیل عطاری بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ لباس تو سادہ ہو سکتا ہے تو گفتگو کیسے سادہ ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
جان بوجھ کر وہ الفاظ لے آنا مشکل الفاظ، اب میں یہ جملے بھی اگر مشکل الفاظ میں بولوں نا تو شاید سادگی سے نکل جائیں گے، کہ مقفع مسجع کلام کرنا، ادق الفاظ بولنا وغیرہ وغیرہ. خیر تو یہ سادگی کے خلاف بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، یہ گفتگو کا حسن ہے اس میں. اب یہ کہ کسی کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، خوبصورت الفاظ لا لا کر سیٹ کر رہا ہے، کہ کوئی بولے کہ یار بڑا تعلیم یافتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے ذرا ہلاکت ہی ہے، مطلب اس کی نیت خراب ہے کہ اپنی عزت اور واہ واہ چاہتا ہے یہ. اور ایسا نہیں ہے، اور محفل ہی اس طرح کی کہ لوگ یہ الفاظ اور یہ جملے سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ یہ پسند کرتے ہیں، تو متحرج بھی نہیں ہے. فتح رضویہ میں کلام بہت ادق اور مشکل الفاظ اس میں بہت ہیں، ظاہر یہ سادگی کے خلاف تو نہیں کہیں گے کہ اب اس وقت وہ بولے جاتے ہوں گے، اور اہل علم میں یہ باتیں بالکل رائج ہیں. تو اب یہ کہ سادہ زبان کون سی، واقعی یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے. اب ایک عالم دین بچکانہ الفاظ بولے تو اس کو بھی لوگ عجیب باتیں بنا سکتے ہیں، کہ جو جانتے ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں بات ہو جائے تو اچھا، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں مبلغ بننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مبلغ کے معنی پہنچانے والا، تو اب جب اللہ کا دین پہنچانا ہے تو اس انداز میں ان الفاظ میں اللہ پاک کا دین لوگوں تک پہنچا جائے جو ان کی سمجھ میں آئے. اب میں مطلب ہارڈ الفاظ رٹ رٹ کے لاؤں گا اور بولوں گا تو ظاہر ہے کہ یہ سامنے والا واہ واہ تو کرے گا، پلے اس کے خاک بھی نہیں پڑے گا. جیسے بعض مقرر بہت یعنی کہ زوردار، یعنی کہ قادر الکلام جس کو بولتے ہیں، بہت زوردار بول رہے ہوتے ہیں، اچھا بول رہے ہوتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، مزہ ہی آتا ہے خالی، پلے کم پڑتا ہے یا نہیں پڑتا کہ یہ فرمانا کیا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ سب کو یہ چاہیے کہ اگر سمجھانا ہے تو اپنا انداز جن کو سمجھانا ہے ان کے مطابق ہونا چاہیے. وکلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کر.
امیر علیہ السنت سے عرض ہے, جیسے سادہ الفاظ کے تعلق سے کچھ بات ہوئی, اس میں یہ ارشاد فرمائیں کہ اپنی کلام کو بنانا سوارنا اس لیے کہ ایک روح پیدا ہو, ایسا عمل کرنا کیسا؟
یہ تکلف کے ساتھ الفاظ کے کھیل ہوتے ہیں اس میں, کہ سامنے والے کو مقصود وہ متاثر کرنا اپنی زبان دانی سے. زبان دانی یہ بھی خوبصورت لفظ ہے, سخن دانی, اس سے حسین ہو گیا, پلے خاک پڑے, لیکن اپنی بلا سے روپ تو پڑے گا بڑے الفاظ کا, بھائی اس کے پاس ذخیرہ ہے. تو یہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ سب, مطلب یہ نہیں, خاص کر ہم جیسوں سے بات کرتے ہیں نا تو ایسے الفاظ چھانٹ کے کبھی لاتے ہیں, بعضوں کی ہوتی ہے تجربہ ہے, وہ ایسا بولیں گے سوتی پیغام ہوگا تو ایسا ہوگا, جیسے کہ اپنے کو بھی سمجھ پڑ جائے گا, بڑی یعنی لغات وغیرہ دیکھی ہوں گی اس نے, اب یہ فائنل کر کے دو چار پیغام تو ڈیلیٹ کیے ہوں گے, اب یہ بھیجا ہوگا, یہ مبالغہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہوتا ہو, یا لکھ کر بھیجیں گے تو وہ بھی خوبصورت الفاظ, یہ بعض اوقات خوبصورت الفاظ بولنے میں بھی رونگ نمبر لگ جاتا ہے کہ کہاں کا کہاں سیٹ ہو جاتا ہے لفظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو جن الفاظ کا جو ہے وہ مبلغ کو یا عالم کو یہ الفاظ بولنے پر مجبور نہیں کرتی, جیسے ایک بندہ سادہ گفتگو کر رہا بیان کر کے گیا ہے, وہ ایسے انداز میں بیان کر کے گیا ہے کہ وہ جو بول کے گیا ہے سامنے والے بیٹھے بندے کو بالکل سمجھ میں آ گیا, جی حضرت کیا بیان کر کے گئے ہیں, ان کے بیان کا مقصد کیا تھا, یہ تھا, بالکل نیٹ اینڈ کلیئر ہو گیا بات. لیکن بولیں گے لہ یہ کوئی بیان ہے, فلاں حضرت آئے تھے کیا, مطلب ادھر جو ہے نا وہ ترکیب بنا کے گئے ہیں جیسے گفتگو کر کے گئے ہیں, تو ان کو تو پتہ نہیں شاید بولنا ہی نہیں آتا. تو اس طرح کی جو پبلک باتیں کرتی ہے ان کو کیا کہیں گے آپ؟
ایسے کہنے والے کتنے. اصل بیان کہیے کہ بیان ہو پرجوش, مواد ہو یا نہ ہو, وہ داڑ 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 بولے جا رہا ہو, سانس نہ اٹکتا اس کا, الفاظ کا اس کے پاس مطلب بہت بڑا ذخیرہ ہو, اس سے آپ کی طرح بہ رہا ہونا تو لوگ نعرے پہ نعرے لگا رہے ہیں, اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے ہلائیں گے کہ یار یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں, پتا چل جائے گا, سمجھ نہیں آئے گی. اس طرح اشعار پر جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بجلے رہے تو سمجھا کیا, تو پتا چل جائے گا کہ یہ آواز اور اتار چڑھاؤ پہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مقرر جو اچھے الفاظ بولتے ہیں یہ مطلب ذرا یہ بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں کہ قدرت نہیں ہوتی. آپ نے غزالیہ دورہ کا بیان, میں نے تو سنے نا غزالیہ دورہ کے بیان, اتنے ادق مضامین ہوتے تھے, اتنے مشکل الفاظ ہوتے تھے, لوگ تھوڑے ہوتے تھے اور ہم لوگ جیسے عقیدت میں پہنچتے تھے, اب جو سمجھ آئی آئی, لیکن یہ کہ عام طور پہ تو یہ کیا, ہم یہی باتیں کرتے تھے, حضرت کا بیان ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو یہی کہ حضرت آسان بول نہیں پاتے, ان کا مطلب یعنی کہ انداز یہی ہے. اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف درس نظامی کرنے والے ایسے آپ کو کتنے ملیں گے, خالی ایک عبارت ان کو سمجھاؤ تو یہ بگلے جا کہیں گے, نہیں بہت سارے مسائل کی وہ تفصیل کر ہی نہیں سکتے, آسان کر ہی نہیں سکتے اس کو. علماء آپس میں مشورے, مفتیان کرام آپس میں مشورے کرتے ہوں گے کہ یار اعلیٰ حضرت کا یہاں ارشاد کا مطلب کیا ہوگا یار, یعنی کہ بعض بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں لفظی معنی پتا چل جاتے ہیں لیکن اس کی جو گہرائی ہوتی ہے نا اس تک پہنچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوتا ہے. فقہی گتھیاں سلجھانا یہ آسان نہیں ہے, یہ اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے. تو بہرحال یہ کہ یوں جو ایسے الفاظ بولتے ہیں ہم کو اس کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی بدگمانی نہیں کرنی, ہم تو اپنا بولتے گھر, ہم لوگ عوام میں کام کرتے ہیں, ہم کو عوامی زبان بولنی چاہیے کہ جس سے وہ سمجھ جائیں, خالی اور نیت پر ہے. اگر نیت یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے خوبصورت الفاظ بولتا ہے کہ تاکہ اب جہاں کچھ سمجھانا مقصود نہیں ہے, کئی ایسی باتیں ہوتی نہ سمجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو اس میں اگر کوئی مشکل الفاظ بول بھی گئے تو ٹھیک ہے, جہاں مسئلہ سمجھانا ہے تو وہاں اپنی مقدور بھر یہ مقدور لفظ بھی مشکل ہے یار، یعنی اپنی کوشش کرے کہ آسان سے آسان میں ہی سمجھا اس کو، تاکہ یار اس کے سمجھ میں آنا مشکل ہی ہے کہ یہ خالی سر ہلا رہا ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، منڈی کہیں ہل رہی ہوتی ہے، سوچیں کہیں گھوم رہی ہوتی ہے، دل کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ کرنا جو ہے نا یہ مقرر کا جو جوش ہے نا اس میں پیٹرول ڈال رہا ہوتا ہے، اور ناتھ خوان کو ہے نا اونچا بولنے پر یہ اکسا رہا ہوتا ہے، یوں یوں کر رہا، ناتھ خوان سمجھتا ہوگا کہ یار بڑا شوق میں ہلا کے پوچھو گے تو سمجھے گیا، یہ مت پوچھو ہم کو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا حسین سے سوال ہے، پہلی آسمانی کتاب کون سی ہے؟ ارشاد فرما دی.
مستقل پوری کتاب تو توریت شریف ہے، یعنی صحیفے وغیرہ بکلیٹ جو تھے وہ تو پہلے نازل ہوتے رہے انبیاء اکرام علیہ السلام پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر صحف نازل ہوئے، لیکن جو ایک پوری مستقل کتاب جو چار آسمانی کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن، تو اس میں سب سے پہلے تورات شریف نازل ہوئی ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سیکنڈ کا پوچھیں گے تو اس سے پہلے اگر
زبور، زبور شریف،
پھر انجیل مقدس،
جی،
پھر قرآن کریم. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. یعنی چار کتابیں آسمانی، ان کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے توریت شریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، پھر زبور شریف حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، پھر انجیل شریف حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور آخر میں قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال آیا ہے، کنواری لڑکی یا لڑکا جب وفات پا جاتے ہیں تو لڑکے کو سہرا اور لڑکی کو مہندی لگا کر پھر دفناتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیجیے، یہ ٹھیک ہے؟
نہیں، غلط طریقہ ہے. میت کو زینت منع ہے، زینت نہ دے، مہندی بھی نہیں لگا سکتے، گجرا بھی نہیں ڈال سکتے، بلکہ پھول ڈالیں بھی نا اس میں نیت یہ ہو کہ یہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے، نہیں کہ خوبصورتی کے لیے لوگ سجاتے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. دولہا بنا کر بھی کہیں دفنانے کا رواج ہوتا ہے کنوارے کو، کہ بیچارے کی شادی نہیں ہوئی، اب اس کے ارمان نکالو، اس کو دولہا بناؤ. عجیب منطق ہے یار، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اگر کوئی یہ سوچے میرے جیسا کوئی نہ کھائے، نہ میرے جیسا کوئی پہنے، نہ میرے جیسا کوئی پیے، ایسی سوچ اگر کسی کی ہے تو کیا
یہ ممکن کب ہے؟
سوچے یہ کیا ہوتا ہوگا، مطلب پیے کھائے کا تو اپنے نہیں کنفرم کر سکتے، پہننے کا تو البتہ ہوتا ہے کہ جو میں نے پہنا ہے وہ کوئی اور نہ پہنے، یہ تو مقابلہ باقاعدہ دعوت
مبالغہ ہے کہ بہترین پہنوں گا، تو یہ
ہے نا ایسا بالکل وہ بوتیک سے بنانا ہے اور بوتیک والے کو کہنا ہے کہ جو سوٹ کسی نے بھی نہیں پہنا وہ مجھے بنا کر دو، اور بعد میں بنا کر بھی نہیں دینا پھر اس کو، یعنی کہ وہ یہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں بھی بنتی ہیں.
بوتیک کیا ہوتا ہے؟
بوتیک یہ کپڑے ڈیزائنر ہوتے ہیں جو کپڑے بنے، جیسے اپنے یہ مطلب یہ سمجھو کہ جدید ٹیلر ہے، ناراض نہ ہو جائے، تو ہے اب کیا کر سکتے ہیں، یہ کپڑے سیتے لیکن ڈیزائنر ہوتے ہیں، تو یہ چلا ہے جیسے ہال کو اب بینکیوٹ، ہال کو جیسے بینکیوٹ کہتے ہیں اے سی والے ہالوں کو، تو الگ الگ اصطلاحیں جو چل رہی ہیں، تو یہ ہے واپا کہ میں تو میں نے جو پہنا ہے وہ نہ پہنے. دعوتوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ہم نے اس بار سجاوٹ کی کوئی اور ایسی سجاوٹ نہ کرے، البتہ ایک پرسنل آدمی ہے، پرسنل ذات ہے، وہ یہ سوچتا ہے، اگر سوچتا ہے کہ جیسا میں کر رہا ہوں ایسا کوئی بھی نہ کرے، میں اپنی چیزوں میں منفرد نظر آؤں، تو یہ سوچنا کہتے ہیں کیا جائز ہے؟
جائز نہ جائز کی بات تو یہاں کیسے کی جائے، مطلب یہ کہ آدمی سوچے کہ میرا کفن ایسا ہو کہ اس میں بس آگ نہ چھوئے مجھے، سانپ بچھو مجھے نہ کاٹ سکے، ایسا اللہ کی رحمت والا کفن ہو کہ بس میں اپنی قبر میں سکون سے سو جاؤں جس طرح دلہن سوتی. یہ مطلب لباسوں کی ریس جو ہے نا، پھر یہ ضروری نہیں ہے دوسرا اس سے بہتر لباس
آتا ہے
لا سکے گا اور آپ کی خامخا نہ کٹ جائے گی. آپ بولیں میں سب سے اچھا وضو، آپ سے اچھا بہن آ گیا کھڑا ہو گیا کیا کر لو گے، ایک ہی بدھک تو نہیں ہوتا نا، کئی بدھک ہوتے ہوں گے،
مقابلے ہیں. آپ نے صحیح کہا ہے وہ دوسرا اس سے بہتر آ جاتا ہے.
بالکل. تو یہ نہ مطلب
چیزیں مہنگی ہو گئی،
یہ فضول لوگوں کا کام ہے. اللہ کے نیک بندے ان چکروں میں نہیں پڑتے، ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ایسا سوچنے کا. اللہ اللہ کرو یار، زندگی بے حد مختصر ہے، ان قریب شور مچ جائے گا کہ گیا
اللہ.
یہ بس ایمان ساتھ چاہے،
آمین،
ایمان
آمین
کا لباس
آمین
مل جائے،
آمین آمین
اور سلامت رہے
آمین
ایمان
آمین
کا لباس. یوں الحمدللہ ہے ہمارے پاس، بس یہ سلامت رہے، ہم سے کہیں چھن نہ جائے، شیطان بیکا کر کوئی کچھ کر نہ ڈالو ہے. تو یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، ماڈرن قسم کے لوگ کرتے ہیں سر.
جی مفتی
صاحب، اس میں حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کے تحت حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع العلوم الحکم میں یہ لکھا ہے کہ اسلاف کا، یعنی انہوں نے اقوال لکھے کہ اسلاف اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے جوتے کسی اور سے اچھے ہوں، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس جیسی چیز ہو ویسے ہی ہمارے بھائی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ وہی صورتحال کے کامل ایمان اس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو،
یعنی اس سے کچھ کم ہو اپنا جو بھائی نے عمدہ پہنا ہے ہم اس سے زیادہ عمدہ نہ پہنے، یا تو اس کے جیسا یا اس سے کچھ نیچا.
اب اس سے تو یہ جو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے متعلق ہے نا، کہ مطلب اگر ہر کوئی اس طرح کا ذہن رکھے تو یہ جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے اس طرح، تو یہ تو سوسائٹی ڈسبیلنس ہو گئی ہے نا. یہ جو مطلب اعتدال اور افراط و تفریط سے ہٹ کر جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے.
اب مہنگائی تو ہم لوگوں نے بڑھائی ہے، ہم واقعی نے سستائی پر آنا چاہیں، سستا لباس پہنے، سستے والا کھانا کھائیں، سستے والا ڈیکوریشن لیں، وہ سب لیول ہو جائے گا، لیکن یہاں ایک سے ایک مقابلہ ہے نا. کورونا نے بھی تو کنے ٹس کر دیے نا.
کیسے کیے ہو؟
کرو مقابلہ، تم اپنا مقابلہ کرو، میں اپنا مقابلہ کرتا ہوں، کون بچ کے جاتا ہے دیکھتا ہوں. تو کیسے ڈرا دیا اس نے، اللہ کریم اس کو دفاع کرے.
آمین.
مسلمانوں سے یہ جو الٹے سیدھے شوق انہوں نے اپنا لیے جو اسلامی طور پر پسندیدہ نہیں ہے، ان سے بھی اللہ کریم ہم کو سب کو بچا لے.
اچھا جیسا سوال آیا میں ویسا پڑھ دیتا ہوں آپ کو، ایس ایم ایس کے ذریعے آیا، کسی بڑے بزرگ آدمی کا کسی لڑکی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا کیسا؟
بڑے بزرگ،
میں نے اس لیے آپ کو کہہ دیا تھا کہ
عام طور پر جو بزرگ ہاتھ رکھتے ہیں تو پیر صاحب جیسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اور تو عورت کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا جائے
جبکہ وہ غیر محرم ہے.
انڈر اسٹوڈ اجنبی ہے جب بھی، ورنہ باپ کا تو
معاملہ،
یا باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، تو اس کا تو پردہ بھی نہیں ہے نا. تو بعض ہوتا ہے کہ ہاتھ چومتی ہیں،
بعض
عورتیں
بعض رکھواتی بھی
ہاتھ بھی رکھواتی ہیں
سر دیں گے.
ہاتھ رکھنا اس کے مقابلے میں ہاتھ چومنا، ہاتھ چومنے کھال ننگی ہے، ہونٹوں سے ننگے ہونٹوں سے مس ہوتی ہے، یہ زیادہ تحریک پیدا کریں گے اندر. اور کپڑوں اس پہ ہاتھ رکھنا قدرے فرق ہوگا اگر کوئی موٹا کپڑا یا اس طرح ہے. تو اس طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ یوں مطلب ہاتھ بھی نہ چومیں اور سر پر ہاتھ بھی نہ رکھوائیں، اور جو کوئی ایسا کرتا ہو اس کے آستانے سے دور ہی رہیں، کہ جو ہاتھ چمواتے ہیں نا وہ نہ جائیں، اب آزمائش پہ آ جائیں گے، بڑے مسائل بات وقت ہو جاتے ہیں. خود یہ جائز نہیں ہے، غیر عورت کا غیر مرد کا پیر ہے تو کیا وہ نامحرم تو ہے نا، پردہ تو ہے نا، تو نامحرم پیر کا ہاتھ چومنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت تک نہیں کی، اور آپ جاتے ہیں ہاتھ چوم کر آ جاتی ہیں, کمال کرتی ہیں, ایسا نہیں کیا کریں. اور جو پیر صاحبان ایسا کرتے ہیں تو وہ مہربانی کر کے اپنی آخرت کی فکر کریں, توبہ کریں, اور مجھ سے ناراض بھی نہ ہو, میں نے حکم شریعت عرض کیا ہے.
محمود بھائی کے ذریعے سے ثاقب بھائی نے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ میں تصور مدینہ کرتا ہوں لیکن دنیاوی خیالات جو ہے یہ ذہن میں آ جاتے ہیں اور توجہ ہٹا دیتے ہیں, کیا کیا جائے؟
تصور اور مضبوط کیا جائے. یعنی کوئی چھوٹا موٹا کام جیسے ہوتا نا کہ موبائل میں دیکھنا ہے کہ کس کس کا میسج آیا ہے, تو تصور باندھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ پھر یہ شیطان آپ کو نہیں تو دکھاتا رہے کہ جلدی دیکھ کیا ہے, جلدی دیکھ. یہ ایک مثال دی میں نے. تو اس طرح کے کام جو ممکن ہو نا ان کو نمٹا کر بالکل اپنا ذہن فارغ ہو, اس وقت تصور میں آسانی ہوگی. یہی حال نماز کا ہے کہ نماز میں بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے کام نمٹا لے کہ جو نماز میں تنگ کر سکتے ہیں.
کیا اسلامی بہن کے لیے سیدھی مانگ نکالنا سنت ہے؟
پتہ نہیں, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سر انور کے بیچ میں مانگ نکالتے تھے.
جی یہ یہی مراد ہے.
ہاں تو اب عورتوں کے لیے اللہ بہتر جانے. مفتی صاحب دیکھو کیا فرما.
جی اس میں کوئی تخصیص تو نہیں ہے. نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا اور جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ آپ مانگ نکالا کرتے تھے بیچ میں سے. تو اس میں عورتوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کار کو اختیار کریں, کیونکہ یہ مردوں سے مشابہت تو ہے نہیں اس میں. تو جہاں مشابہت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہی سب سے اولا و اعلیٰ ہے, اسی کو اختیار کیا جائے گا.
اس پر تو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے, لیلت القدر میں مطلع الفجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ بالوں کی سیاہی, کالے بال, اس کو لیلت القدر, قدر کی رات, شب قدر سے اعلی حضرت نے تشبیہ دی. اور یہ بیچ میں جو اجالا ہے نا, ذرا وہ اجالے جیسا ہو جاتا ہے, لکیر آ جاتی ہے, نظر آتی ہے, تو اس کو مت لیلت القدر میں مطلع الفجر حق, جیسے فجر نکل آئی ہے, فجر طلوع ہو گئی ہے لیلت القدر میں, روشنی ہو گئی ہے, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مانگ یہی, اس کو مانگ, استقامت میں سیدھا ہونا, اس کا سیدھی مانگ پر لاکھوں سلام. ہے میرے اعلیٰ حضرت جیسا کوئی جس کے بعد ایسا الفاظ کا ذخیرہ, اور الفاظ کا ذخیرہ اپنی جگہ پر, الفاظ کو شعر کے سانچے میں ڈالنے کا فن, وہ بھی عین قرآن و حدیث کی روشنی میں, قرآن و حدیث کے مطابق, کہیں ٹکراتا نہ ہو شریعت سے. کوئی ایسا شاعر ہو تو لے آؤ.
یہی کہتی گئی بلبل باغ جنا,
جادو بیانی, تو یہ بیان کے لیے لفظ سحر زیر کے ساتھ استعمال, میری یہ سمجھ میں آتا ہے موٹی عقل میں. وہ عرض کیا, ایک بار پھر پڑھ لیے.
وظیفے شاہ خدا مجھے شوق تب رضا کی قسم.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
لوگ کہتے ہیں چپکلی کو مار کے سات دفعہ نہانا پڑتا ہے, تو کیا ایسا ہی کرنا پڑتا ہے؟
چپکلی کو مارنے سے غسل نہیں ٹوٹتا, ایک بار بھی غسل کرنا ضروری نہیں ہے.
ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ خوشبو لٹا رہا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص منہ میں خوشبو کے لیے الائچی کھاتا ہے اور اس الائچی کی خوشبو سے نماز کے اندر بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور آجو باجو کھڑے اسلامی بھائیوں کو بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اس اسلامی بھائی کی نماز ہو جائے گی؟
سبحان اللہ, پھر ایک بار خوشبو لٹانے والے کا خوشبودار سوال سننے کو ملا کئی روز کے بعد. ماشاء اللہ, یعنی کہ منہ میں الائچی کھائی اور اب وہ خوشبودار منہ لے کر اور نماز پڑھے تو دوسرے کو خوشبو آئیے. تو میرے بھائی, منہ کے اندر خوشبو لگانے کے بدلے کپڑوں پر لگا لو نا. نماز کے لیے زینت کپڑوں پر لگانا خوشبو, نہ کہ منہ کے اندر. منہ کے اندر ٹیسٹ آتا رہے گا, یہ کرتے رہو تو نماز میں خوشبو بھی نہیں آئے گا. تو یہ شرن بھی منع کیا جائے گا کہ منہ میں یہ لذت موجود ہو غذا کی, جیسے افطار میں کھجور کا ٹیسٹ آ رہا ہے میٹھا میٹھا, نماز پڑھ رہے ہیں یوں کر رہے ہیں, اور یہ طریقہ نہیں. منہ اچھی طرح صاف کر کے نماز پڑھنا ہوتا ہے. البتہ یہ کہ بالکل صاف کر دیا, وہ خوشبو رہ گئی اور قصدن نماز کے لیے نہیں کھائی تھی وہ الائچی, ویسے اتفاق سے کھائی تھی اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا, تو اب اس میں کوئی صرف خوشبو ہے, کوئی اس کا جز نہیں ہے, غذا کا حصہ اس میں کوئی ذرات وغیرہ صاف کر لیا ہے, اب خوشبو جا نہیں رہی. تو پھر یہ کہ پھر وہ ممانعت والی صورت تو نہیں رہے گی جو بدبو میں جو ممانعت ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان کے دن جو نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں کیا ان کا حساب ہوتا ہے؟
رمضان میں نئے کپڑے پہننے کا حساب کا پوچھا شاید. سحری اور افطاری میں جو کھایا جاتا ہے نا, اس کے بارے میں تو ایک حساب نہیں ہوتا, کپڑوں کے بارے میں تو نہیں پڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, مگر مچھر کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟
مغروروں کا سر توڑنے کے لیے. نمرود کا سر مچھر نہیں تو توڑوایا تھا, ایک لنگڑا مچھر اس کے بھیجے میں گھس گیا اور اس کو ڈنک مارتا تھا, تو اس کو جب یوں یوں مارتے تھے نا تو اس کو کچھ تسکین ہوتی تھی, تو پھر اس کے دربار کا یہ قاعدہ ہو گیا تھا, پھٹا رکھا رہتا تھا ایک, اور جو بھی آتا تھا اس کے سر پر پھٹا مارتا تھا نمرود کے, تو اس کو تھوڑا تسکین ہوتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ بس رب نے جب چاہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا, تو جس کسی نے پھٹا مارا تو اس کا سر کا جو تربوز تھا وہ پھٹ گیا تو مر گیا. تو ایک لنگڑے مچھر نے نمرود کا کھانا خراب کر دیا. تو ایک میں نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شے جو ہے نا یہ بیکار نہیں پیدا کی, اس کے بھی کچھ نہ کچھ بے شک اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. مچھر نے ایک مچھر کا یہ کارنامہ جو ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے, تو زوردار کارنامہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شکیل اتاری سپر ہائی وے کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر تراوی کے دوران سامع جو مقرر کیا جاتا ہے حافظ صاحب کی پرتی وغیرہ ہو جائے تو لقمہ دینے کے لیے, اگر سامع قیام کی حالت میں عمل کثیر کر لے, یعنی تین مرتبہ ہاتھ اٹھا لے اور اس کے بعد پھر وہ لقمہ دے اور امام صاحب اس کا لقمہ لے لیں, تو اس سے نماز پر کوئی اثر ہوگا, نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرمائیے.
اگر ایک رکن میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر تین مرتبہ کسی نے نماز میں ایک رکن کے اندر کیا, مثلا قیام میں تین مرتبہ, یا بھلا انگلیاں کئی بار حرکت دی تو بارہ تین مرتبہ کرنے سے اس کی نماز تو ٹوٹ گئی. اب اگر ایسا شخص کسی کو امام کو لقمہ دے گا تو وہ امام کی نماز بھی لقمہ لے گا اگر امام تو ٹوٹ جائے گی, اور امام کو خود بخود یاد آ گیا اور اس نے اس پر عمل کیا, لقمے پر عمل نہیں کیا بلکہ خود بخود یاد آ گیا تو اس پر عمل کیا تو امام کی نہیں ٹوٹے گی. تو بہرحال ہے کہ امام کی اگر ٹوٹی تو ساروں کی گئی پھر نماز, لیکن امام کو پتہ کیسے چلے کہ سامنے نے عمل کثیر کیا تھا اور نماز اس کی ٹوٹ گئی تھی؟ یہ ایک مسئلہ ہے. امام کو پتہ نہیں ہے تو پھر حکم شریعت کیا لگے گا؟
یہی لگے گا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب یہ سامع پر لازم ہوگا کہ وہ اتنا علم حاصل کرتا کہ اسے پتا ہوتا کہ میری نماز ٹوٹ گئی ہے, اور اسے یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جو جس کی جو نماز میں نہ ہو وہ لقمہ نہیں دے سکتا. تو یہ حکم تو وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا, لیکن اب یہ کہ اگر مثال کے طور پہ سامع کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ عمل کر لیا تھا تو وبال اس پر ہے
سامع پر.
یہ تو مکبرین کے لیے بھی ہوگا بھائی.
ہاں مکبرین کے بھی لیے یہ کہ نماز ٹوٹ گئی اور اب وہ پیچھے سے اللہ اکبر رکو کے لیے کہا جیسے, اور اپنی توڑ بیٹھا ہے کہ اب وضو اس نے ایسا کیا ہے کہ وضو ہوا ہی نہیں تھا اس کا. تو اس صورت میں جب اس کی نماز نہیں ہے تو یہ ایک تکبیر, تو اب اس کے نام پر امام کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. امام تو اپنی تکبیر کہہ رہا ہے, اب اس کی تکبیر پر جو نماز جس کی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ نماز میں تو نہیں ہے. اس کی تکبیر پر اس کی آواز پر جو جو انتقالات کریں گے رکوع سجود وغیرہ جو کر رہے ہیں تو ان کی نماز تو ٹوٹ جائے گی. اور جو امام کو دیکھ کر یا امام کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر وہ کر رہا ہے رکوع سجود اس کی ہو جائے گی. ہے یہ بڑا باریک معاملہ. تو اب تو یہ تکبیرات کا دور تو اب کم ہی ہے, اب تم ہر جگہ مائک پر ہی ترکیب ہے, لیکن کہیں گے ہو سکتا ہوتا ہو تو اور بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ تکبیریں دینے والوں کی. ویسے اچھا خاصا اللہ اکبر کہیں گے, اللہ اکبر کہیں گے, اللہ اکبر یہ جیسے درست ہے تو اب کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی ایسا کہنے سے, اور اس کی آواز پر جنہوں نے انتقالات کیے سب گئے کام سے, امام اکیلے رہ گئے اگر سب اس کی آواز پر ہی کر رہے تو. یہ بہت نازک معاملات ہے. دیکھو کوئی بھی کام ہے نا وہ سیکھنے سے آتا ہے. یعنی اب آپ کو مشین چلانی نہیں آئی ہے تو کپڑے کیسے سلائی کریں گے آپ؟ تو یہاں مطلب مشین چلانے نہیں آتی اور بے شمار نمازیوں کا بوجھ بندہ اٹھا لیتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے اور پورا پہلے سیکھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد احمد الطاری سنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ اگر بھولے سے دوسری رکعت میں سورت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟
فرض پڑھ رہا ہے یعنی, یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے اگر دوسری رکعت ہے تو ظاہر ہے اس میں تو یہ پڑھنا واجب ہے, تو لوٹ آئے گا, اس کو حکم یہ ہے کہ لوٹ آئے گا اور سورت ملائے گا وہ, اور پھر دوبارہ رکوع کرے گا اور آخر میں سجدہ صاحب کرے گا.
گورنمنٹ اسکول کی کوئی چیز ذاتی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ پیسے اسکول کے ہیڈ کو دے دیں تو.
دیکھ گورنمنٹ کی اسکول ہو یا کسی کی پرائیویٹ اسکول ہو, کسی کی چیز بغیر اجازت تو استعمال کر ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ نے ہیڈ ماسٹر کو دے دیا, ہیڈ ماسٹر خود ملازم ہوتا ہے نا. گورنمنٹ کی بہت ساری چیزیں جو نا یہ وقف کے احکام اس پر ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ہے نازک معاملات اس میں. اب تو مطلب گورنمنٹ کو تو سمجھتے ہیں مطلب اپنے باپ کا مال ہے گورنمنٹ کا مال. یہ سڑکیں توڑ رہے ہوتے ہیں, پھوڑ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے این او سی لی جائے اور پھر ویسا ہی بنا دیا جائے، غالباً یہ طریقہ کار ہے. کون عمل کرتا ہے یہ یوں سمجھتے ہیں، کون پوچھتا ہے؟ اللہ تو پوچھے گا نا، تو پھر کہاں جاؤ گے بچے؟ تو سرکاری املاک کو جو ہڑتالوں میں احتجاجوں میں جو نقصان پہنچاتے نا، اور کیسے اس کو بھگتیں گے آخرت میں؟ اللہ کریم کو شریعت کا پابند بنا دے،
سگنل توڑ دے دیں. یہ جو آپ فرما دیں ہڑتال احتجاج ڈنڈا لے جائیں گے، سگنل توڑ دیں گے.
سگنل نے کیا بگاڑا؟
سگنل کی بتی توڑ دیں گے، کان توڑ دیں گے، سگنل ٹیڑھا کر دیں گے.
الگ لاکھوں روپے کا ہوتا ہوگا، ایک یار یہ کھڑا ہوتا ہے،
پورا کنیکشن ہے نا.
اور اس میں حکومت کو کیا تکلیف تھی کہ اگر توڑا بھی تو اپنا نقصان کیا، عوام ہی تو اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہے.
سگنل
دیکھو نا، کوئی بڑا وزیر یہ وہ، تو سگنل کام کے تھوڑی ہوتے ہیں، ویسے روڈ خالی کر دیا جاتا ہے اور یہ گزر جاتے ہیں. بڑے لوگ جیسے وزیر اعظم ہے، صدر ہے، تو یہ تھوڑی مطلب کوئی گاڑی ہے اس کے ساتھ ہماری طرح ٹریفک میں ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو اکیلے گزر رہے ہیں، سگنل سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا. اور پڑتا بھی ہو تو ظاہر ہے کسی کی ذاتی ملک تو نہیں ہے نا، تو ہماری ہی ملک ہے، یعنی ملک نہیں ہے ہماری چیز ہے، مطلب اس کو نقصان کر کے ہم عوام کو ہی پریشان کر رہے ہیں، اپنے ہی کو تکلیف دے رہے ہیں.
سگنل نے تھوڑی کو بکواس کی
بیچارے نے، ہاں وہ یہ عمارت بھی جلا دی گورنمنٹ کی، تو اس عمارت نے ذرا کیا بگاڑا تھا. وہ ایک پرانا واقعہ یاد آ
گیا،
میجر نصیر احمد مرحوم اپنے مبلک سے دعوت اسلامی کے، تو کوئی ہنگامہ ہو گیا تھا کہیں، کسی مقرر نے کوئی شریعت کے خلاف گستاخی بول کے کر دی تھی کوئی، اب لوگ مشتعل ہو گئے، وہ مارا ماری ہو رہی تھی. تو بولا مجھے کہ اس وقت یہ میجر تھے آن ڈیوٹی، تو ایک میجر نے مجھے فون کیا کہ ذرا آؤ تو صحیح تمہارے دعوت اسلامی والے کیا کر رہے ہیں. تو یہ میجر بولا، میجر صاحب نے کہا میں پہنچا ہوں، تو ایک بس کو گھیرا ہوا تھا، ایک امامے والا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، سب امامے والا اور مار رہا تھا کیا، تو بولا میں گیا اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹے اس بس کے اندر کون غصہ کے رسول ہے، اس کو اتارو، اپنے دھوتے اس کو. ایک مثال مطلب جو بھی اس نے الفاظ کہا کہ اس میں کون بیٹھا ہوا ہے، اس بس نے غصہ کی بولا میں نے شرمندہ کیا، انہیں کہہ رہا عقل کے ہوش کے ناخن لوگ ہیں، بولے کیا کر رہے ہو تم یار، یہ بس کو مار رہے ہو بیچاری کو، اور بیچارے اندر جو بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے، اور یہ خوف زدہ کر رہے ہیں اس کو مار مار کے بس کو. تو یہ ہوتا ہے. تو خیر وہ امامہ تو اسٹال پر ملتا ہے، اور یہ امامے والا ہونا یہ ضروری نہیں کہ یہ دعوت اسلامی ہے کوئی سمجھدار ذمہ دار آدمی ہے، امامہ سب پہن لیتے ہیں، وہ ایسا ہی ہوگا بےچارا کوئی جوشیلا. تو یہ کر رہا تھا یہ دھندا، اب اتنی بڑی تحریک ہے دعوت اسلامی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی، تو اس میں طرح طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، مطلب کچھ بعض وقت کر بھی ڈالتے ہیں، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ مطلب ایک چٹکلا یاد آ گیا، تو یہ سب بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بیوقوف لوگ ہیں. بس کو توڑنا، کار کو جلانا یار، سڑکوں اور مطلب سائن بورڈ توڑنا، یہ مطلب اپنے پاؤں پر کلاڑا مارنے جیسا کام ہے، سب بچنا چاہیے، اور گناہوں کے کام ہے یہ توڑ پھوڑ مچانا، یہ طریقہ ہے ہی نہیں. مطلب اسلامی طریقہ اس طرح نہیں ہے کہ جو ہم لوگ بعض اوقات جذبات میں اگر ہمارے بھائی کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ ایسا غلط کرتے ہیں، بھلے یہ پریشر ڈال رہے ہیں، گورنمنٹ تمہارا مطالبہ مان بھی لیتی ہے اس انداز کے پریشر سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہوں سے بچ گئے. گناہ تو ہوا ہی ہے، سارے یہ تاوان کتنے چڑھ گئے، جو نقصان پہنچا پلے سے دینا پڑے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی. پھر عوام کو جو خوف زدہ کیا، اس کا الگ یہ حقوق علی بات کے مسائل، یہ کیسے بھگتو گے؟ تو گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کا یہ طریقہ تھوڑی ہے. آج وہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی گورنمنٹ کیوں تنگ نہیں کرتی؟ ہم کو نہیں تنگ کرتی، ہم الحمدللہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدے دار دعوت اسلامی والوں کو عزت دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ پتا ہے کہ یہ توڑ بوڑ نہیں کریں گے، یہ مارداڑ نہیں کرتے، یہ فائرنگ نہیں کرتے، یہ لوگوں کو نمازی بناتے ہیں، شریعت کی بات بتاتے ہیں، حسن اخلاق کی بات بتاتے ہیں. تو یوں گورنمنٹ لیول پر، یعنی چاہے وزیر اعظم سے جا کر بات کر لیں دعوت اسلامی کے بارے میں، انشاءاللہ یہ اچھے الفاظ بولیں گے کہ یار یہ صحیح ہے، یا یہ حکومت کو ریاست کو کوئی مسئلے کھڑے ہی نہیں کرتے الحمدللہ. تو اور آئندہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہماری لائن اللہ کو خوش کرنا, اس کے پیارے حبیب کو راضی کرنا ہے, تو اس لیے بھوک بھوک کے قدم اٹھانا ہے. یہ سب کو پتا ہے, فوج کو بھی پتا ہے, پولیس کے اوپر نیچے جتنے لیول پر بڑے بڑے افسران ہیں وہ سب عام طور پر دعوت اسلامی سے کون نا واقف ہے, کھلی کتاب ہے کہ یہ لوگ کبھی مسائل نہیں کرتے. اب نچلی سطح پر بعض لوگ جذبات میں اگر دوڑ بھی جاتے ہیں تو یہ اوپر پتا ہوتا ہے کہ یہ کوٹھی ہوتی ہے, بنگلہ ہوتا ہے, تو اس میں واش روم بھی ہوتا ہے, تو اس طرح کے نادان لوگ بھی گھس جاتے ہیں جو بعض اوقات اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی اوپر لیول پر خرابی ہے یا ان کو اکسایا جاتا ہے یا یہ ہنگامے کروائے جاتے ہیں. الحمدللہ میں مطلب یہ کہ ہم تو خوف خدا کی وجہ سے بچے ہوئے اللہ کی رحمت سے, یہ گناہ کے کام ہم نہیں کرتے الحمدللہ. اللہ ہمیشہ بچا رکھے. میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میری وصیت ہے کہ کبھی ہڑتالیں اور ہنگامے اور یہ توڑ پھوڑ مت مچائیے گا, ورنہ آخرت کو نقصان ہوگا. اور ہمارا کام آخرت بنانے کے لیے, نہ کہ مطلب آخرت بگاڑنے کے لیے. تو دعوت اسلامی انشاءاللہ ہمیشہ پرامن رہے گی, دنیا کے ہر ملک میں یہ پرامن رہے گی, اور پرامن ہے بھی. دیگر حکومتیں بھی جو ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والے ہیں نا, ہاں یہ ان کو مت چھیڑو, یہ صحیح لوگ ہیں. وہ ابھی شام کو بات ہوئی تھی, یہ صوفیزم والے ہیں. صوفیزم والے شریف لوگ ہوتے ہیں, نرم طبیعت کے ہوتے ہیں, یہ مارا ماری پھاڑا پھاڑی والے نہیں ہوتے.
اس میں یہ بھی ایک بعض اوقات اسکال لوگ بات کرتے ہیں, تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کئی ایسے ایشوز اور معاملات اور مسائل ہیں جو حکومت سے یا ان کے عہدیداران تک بات کرنی یا پہنچانی ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اپنے مثبت اور اپنے پیارے انداز سے اپنے یہ کام بھی کر لیتی ہے, پہنچانے کے بعد ہم پہنچا دیتے ہیں, بتانے کے بتا دیتے. جو کنسرن اتھارٹی خاص آدمی ڈائریکٹ ہوتا ہے ان تک بات پہنچانی, بتانے کہ یہ یہ ہو رہا ہے, یوں یوں غلط ہے, یہ یہ صحیح ہے, ایسا کرنا چاہیے. ہم یہ کام بھی کر چکتے ہیں الحمدللہ.
ہمارے بھی کرتی ہے بالکل, اسلامی بھائیوں کو وفود جا کر ملاقات کرتے ہیں, ان کو مان ملتا ہے, عزت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے. ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے کہ یہ دھمکیاں دیں گے اور ابھی مطلب کوئی بیان داغ دیں گے ہمارے خلاف, اور ایسا ہماری مطلب ماضی میں بھی ایسا ہے نہیں الحمدللہ.
ایک ادارے نے ایک میڈیا پر ایک بہت عجیب و غریب کام کیا, وہ عجیب و غریب کام اس کسی کا حوالہ نہیں دیتا, عجیب و غریب کام کیا اور تھا گناہوں بھرا کام. تو باقاعدہ مفتی فضیل صاحب اور ہم ایک باقد ایک وفد بنا کر پورا چار صفحے کا فتویٰ اور حکم شریعت لکھ کر باقاعدہ اس ادارے میں ٹائم لے کر گئے. ان کی اتھارٹی ہمارے ساتھ بیٹھی اور پہلے بیٹھ کر ہم نے کہا اب یہ پڑھ لیں, چار فائلیں ہم نے ان کو کہی جی سیدھی, چاروں پانچ جو لوگ تھے سب نے پڑھی, جی آپ کہیے. پھر ہم نے ان کو اپنا موقف جو شرعی مسئلہ تھا وہ بتا دیا, جو ہمیں کہنا تھا کہ جی. اتنے خوش ہو رہے تھے کہ یار آپ آ کر, ہمارے پاس بھی میڈیا ہے, ہم نہیں چاہتے, ہم کیوں, ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے, ہمارا کام تو آپ تک نیکی کی دعوت پہنچنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ ہم نے جو فریضہ انجام دینا تھا ہم نے دے دیا, ہماری ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا, اور کر کر آ گئے
الحمدللہ.
ایسا اللہ کا شکر ہے, دنیا میں بہت سارے ممالک میں ہم جاتے ہیں بات کرتے ہیں. میرا وہاں جانا ہوا تھا بابا نوروے غالباً, وہاں کی جو ایمبیسی تھی اس ایمبیسی کے اندر جو ایمبیسیڈر تھے ان سے ملاقات ہوئی. تو ہم نے باقاعدہ وہاں پر جو وہاں کے مسلمانوں کی جو کیفیات ہیں, بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو رکھا, اتنے اپریشیٹ کر رہے تھے, خوش رہے تھے. ہم بات ہی کر سکتے ہیں نا, اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہ کہا بھائی جا کر نیکی کی دعوت دے دی, حق بات پہنچا دی, بات ختم ہو گئی. اللہ کا شکر ہے اور دعوت اسلامی کو لیا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, اور ہم نے باقاعدہ کئی چیزوں پر دیکھا ہے کہ اس پر انہوں نے کچھ نہ کچھ کوشش عمل درآمد کرانے کی بھی کوششیں کی ہیں. اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے, ہر دعوت اسلامی والوں کو, والیوں کو جو آج بیان ہوا ہے, اس سے پہلے بھی یہ کئی دفعہ بیان ہوئے ہیں, اس پر اللہ کرے کہ ہم عمل کر رہے ہیں اور عمل جب تک زندہ رہے عمل کرتے رہیں. اللہ توفیق
دے, بعض والوں کو بھی وصیت کریں کہ اسی پر قائم رہنا,
اسی پر قائم رہنا انشاءاللہ عز و جل.
جی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے.
بہت درست فرمایا.
محمد عمران اتاری حاصل پور سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا کسی کو اپنے حالات بیان کرنا بھی بے صبری کہلائے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
ضرورتاً اگر بیان کیے, طبیب سے بیان کیے کہ مجھے یہ مرض ہے, تو ظاہر یہ بے صبری نہیں ہے بلکہ علاج چاہتا ہے. اور ضرورتاً جتنا طبیب کو بتانے کی ضرورت ہے اتنا کرے، زیادہ جس کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ کرے. اسی طرح کسی سے دعا کروانی ہے یا تعویذ لینا ہے، روحانی عمل لینا ہے کوئی ورد وغیرہ، تو اس سے اس وجہ سے بیان کیا کہ دوسرا نہ سن رہا ہو اسی کو بتایا، یہ بھی ضرورت ہے. تو اس طرح ضرورتاً بتانا یہ بے صبری نہیں کہلائے گا.
پہلے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں، اسلام بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، تو ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے.
تھیلیسیمیا کا مریض ہو یا کوئی سا مریض ہو، روزہ رکھنے سے اگر اس کی جان کو خطرہ ہے یا عقل چلی جانے کا خوف کہ عقل چلی جائے گی، یا یہ کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں شفا ہوگی، اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں کہ روزہ وہ بعد میں قضا کر رہے جب اس کو صحت اچھی ہو. جیسے گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا یہ، تو اب یہ کہ سردی میں قضا کر رہے، تو وہ بھی اپنی کنڈیشن کسی عالم مفتی سے بتا کر اس سے مشورہ کر لے. مطلقاً تھیلیسیمیا والے مریض تو ماشاءاللہ جوان ہوتے ہیں، بعض یعنی کہ بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں، جب تک یہ بتائیں گے نہیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر السنت کے بارگاہ میں یہ کہ کسی اسلامی بہن نے اپنی پوری زندگی میں مستقل مدنی برقعہ پہنا، اب اگر وہ وصیت کرے کفن کے ساتھ ساتھ مدنی برقعہ میں ہی تدفین کر دیا جائے، تو کیا وصیت پر عمل کرنا ہوگا؟ کیا مدنی برقعے میں تدفین کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں سر رہنمائی فرما دیجئے گا.
میرا یہ سوال ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کے لیے نا محرم ہو جاتا ہے، نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے، تو کیا قبر پہ جا کر پھول ڈال سکتا فاتحہ خوانی کر سکتا ہے؟
تو نامحرم کی ایک تو برقع تو سنت جو کفن ہے نا، وہ سنت کفن دیا جائے اس کو، اور برقع اس نے خود پہنا، یہ تبرک تو بنا نہیں نا، کوئی تبرکن کوئی مدینے کا کوئی کپڑے کا پیس ہے یا کسی بزرگ کے لباس کو اگر قبر میں رکھا تو وہ تو برکت والا ہے، یہ برقع تو شاید اسراف میں ہی آئے گا. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
جی بظاہر تو یہی ہے اور سنت طریقے کار بھی نہیں
بیٹھ کر ہوا
جی،
تو یہ وصیت پر عمل کرنا تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے، غلط وصیت پر تو بالکل نہ کیا جائے عمل. تو اور اپنے وہ دوسرا
پھول ڈالنے والا،
پھول ڈالنا تو نامحرم کے قبر پر پھول ڈالنے میں گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کہاں نظر آ رہی ہے. اور یہ نام محرم ہو جاتا ہے، یہاں اصطلاح نام محرم کی تو ہے بھی نہیں نا، نکاح بعض صورتوں میں وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے انتقال سے.
انہوں نے یہ بات بھی بولی ہے کہ وہ قبر میں بھی اتار نہیں سکتا،
قبر میں اتارنے کی صورت پر پچھلے دن بھی ہوا تھا کہ جو محرم رشتے دار ہیں بہتر یہ کہ وہ اتاریں، وہ نہ ہو تو کوئی نیک بندے اللہ کے اتاریں، اور کوئی نہیں مل رہا تو پھر شوہر بھی مطلب کفن کے ذریعے اتارے گا، پر کفن میں لپٹا ہوا لاشا اس کا تو اتار سکے گا، آخر میں اس کی بھی صورت تو ہے نا اتارنے کی،
جی
کیا مار کے لڑکائیں گے تھوڑی قبر میں.
سوال ہے، کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے جو بجلی چمکتی ہے وہ ایسے موقع پر اپنے گھروں کی لائٹیں بند کر دیا کرو، کیونکہ بجلی جو چمکتی ہے وہ ایسے گھر پر آتی ہے جہاں لائٹ جل رہی ہوتی ہے،
بلیک آؤٹ کر،
ہاں اندھیرا کر دو کہتے ہیں،
تو چلتے آدمی پر بھی گر جاتی ہے بجلی تو بعض وقت، اللہ کریم معافی دے.
آمین.
یہ بھی ایک واقعہ اخبار میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے، اس کے اینٹینا لگا ہوگا اوپر، بجلی آسمانی آئی اینٹینا پر گری، اندر سے ہوتی ہوئی اسکرین پر پہنچی، اسکرین پھٹی اور جو دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ کوئی فوت ہوا کوئی زخمی ہوا اس طرح ہوا، ایک قصہ اخبار میں آیا تھا. تو یہ آسمانی بجلی روشنی پر گرتی ہے تو دن کے وقت بھی تو چمکتی ہے بجلی، تو روشنی سارا دن روشنی ہوتی ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ بہرحال کبھی پڑھا سنا نہیں ہے کہ یہ جہاں بتی چل رہی ہو وہاں مطلب یہ گرے گی، چور ڈاکو گر سکتا ہے اگر بلیک آؤٹ کر دیا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاہم یہ سائنسی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ تو ہے نہیں، تو اگر کوئی تجربہ کار ہوں گے تو شاید ہم کو پیغام دیں گے، اور واقعی ایسا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بیان کر دیا جائے، جبکہ ہم مطمئن بھی ہوں کہ جس نے وہ پیغام دیا اس کو جانتے ہوں، اور یہ بھی جانتے ہوں کہ اس کے بعد یہ نالج بھی ہے.
بھئی اب اچانک چمکی تو پھر چمکنے کے بعد بند کریں گے، کیا کریں گے، مستقل بند ہی رکھیں
گے. یہ بھی ہے، وہ تو چمکی، چمک چکی، اب بتی بند کرو تو وہ تو چمک چکی، تو گرے گی کب؟ کہنا اب انتظار کے دوبارہ چمکے گی. تو ایسا کبھی دیکھا سنا نہیں ہے، بتیاں بالکل جل رہی ہوتی ہیں اور بجلی بھی چمک رہی ہے. اللہ کریم آزمائش میں نہ ڈال،
آمین.
گرتی ہے تو یہ بجلی ہوتی بڑی خطرناک ہے، لوگ اس میں کئی لوگ مطلب مر جاتے ہیں.
نماز میں اسلامی بہن کے بال کھول کر رکھنے کا کیا حکم ہے؟
چھپانے تو اس کے ضروری ہیں، وہ تو سترے میں داخل ہے نا، یہ بال تو کان بھی داخل ہے، بال چھپانے، موٹی چادر سے چھپانے، دیکھنا الگ بات ہے، چمکنے بھی نہیں چاہیے بال.
میرا نام محمد فائز پتاری ہے. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اکثر لوگوں کے نماز میں، روزے کی حالت میں نماز میں ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، تو ان ہونٹوں کو زبان سے تر کیا جاتا ہے، زبان لگا کے ہونٹوں کو تر کیا جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
ہونٹوں پر زبان پھیرنے سے، خشک ہونٹوں پر، وہ اتنا تھوک آتا نہیں ہے کہ یہ تھوک پھر جیسے ہونٹوں سے باہر آ گیا، ہتھیلی پر لیا کسی نے اور اب نگل گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، پتا ہے حلق سے نیچے اترا ہے، یہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہونٹ خالی چوسنا یہ بتائیں گے مفتی صاحب قبلہ.
یعنی یہ تو زبان پھیرنے کا بول لیا نا اس پر، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کوئی چیز لگی ہوئی تھی، جیسے عورتیں لپسٹک لگا لیتی ہیں بعض اوقات، اور اس کا کوئی ذرہ وغیرہ چلا گیا اس کے ساتھ، حلق سے نیچے اتر گیا، تو یہ صورت بنتی ہے
ٹیسٹ
یا معلوم. ہاں جی، اسی طرح مرد بھی بعض اوقات چپسٹک لگاتے ہیں، جیسے ابھی تو موسم ایسا نہیں لیکن خشک ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ چپسٹک لگتی ہے منہ پر، یا ویسٹ فلیور والی آتی ہیں مختلف، تو اس کے بھی جو ہے وہ ذرات بن جاتے ہیں. بارش شریعت میں جو دیا ہے، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا.
جی جی.
میرا نام محمد حمزہ ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. اگر جماعت میں بندہ کھڑا ہو جائے اور سر پہ ٹوپی نہیں ہے، جیب میں ٹوپی پڑی ہو، اس کا جیب میں سے نکال کر سر پہ لگا سکتا ہے؟
سوال برابر سمجھ میں نہیں آیا.
غالباً کہہ رہے ٹوپی نہیں پہنی تھی، نماز شروع کر دی اور جیب میں ٹوپی ہے، تو اب ٹوپی نکال کر پہن سکتا ہے؟
جی، یہ تو عمل کثیر معلوم ہو رہا ہے.
جی،
نماز تو ٹوٹ جائے گی، اس طرح دیکھنے والے یہ سمجھے گا کہ ابھی یہ نماز نہیں پڑھ رہے، ابھی تو ٹوپی پہن رہے، تو ٹوپی کے بغیر بھی نماز پڑھ لی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ سر چھپا ہوا ہو، سر پہ ٹوپی ہو، ٹوپی ہو، امام ہو تو مدینہ مدینہ. اب ٹوپی گر گئی تو ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی دوسرا آ کر ٹوپی پہنا دے،
اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کوئی اور اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دے گا، کوئی مسئلہ نہیں.
تو پھر گر جائے گی، وہ سر پر بازو فٹ نہیں ہوتی، دوسرا پہناتا ہے نا، اور نماز میں بھی اس کے پھر خشوع اور خضوع بھی ڈسٹرب ہوتا ہے.
محمد نفیس یاسین سیفی لاہور سے بات کر رہا ہوں. نماز کے دوران کھنگورا مارنا، جیسے ایسے کھانسنا، کھنگورا مارنا تنسطہ طور پہ، اس سے نماز کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ نماز ہو جاتی ہے یا یہ لفظ کے معنی میں آئے گا؟
مکروہ ہے، اگر ضرورت تھی آواز صاف کرنے کے لیے کھنکارا، یا کوئی ہے پریشانی ہو رہی ہے کر لیا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی دوسرا لفظ والا
کنگورا مارنا،
کنگورا مارنا، یہ کوئی زبان کا ہوگا لفظ.
میں طالب حسین اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو دعا سکھائی تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی, اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نابینا شخص ہے تو ان کو صبر کرنے کی تلقین کہی گئی تاکہ ان کو آخرت میں جنت ملے. تو ہم دو بھائی ہیں نابینا, تو ہمیں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہم کیا کوئی وظیفہ نہ کریں؟ ہمیں روزگار میں مسائل ہیں, رشتوں میں بھی مسائل آتے ہیں, اور دیگر بھی معاملے, خود لوگوں سے محتاجی لینی پڑتی ہے, لوگوں سے کہنا پڑ رہا ہوتا ہے, تو اچھا نہیں لگتا ہے. تو اس حوالے سے برائے کرم ہمارے حق میں دعا کریں, اور بہن صاحب مقصد کی بھی دعا کریں امیر اللہ سنت ہمارے والدین کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے میرے لیے.
اللہ پاک آپ دونوں بھائیوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور صبر عطا فرمائے. اب یہ وضاحت نہیں کہ پیدائشی نابینا ہیں یا بعد میں نابینا ہوئے, تو بہرحال یہ کہ حدیث پاک میں تو کہ جو آنکھیں چلی جائیں صبر کرے تو اس کے لیے اجر میں جنت ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چلی گئیں, نظر نابینا ہو گئے, یہ جنتی صحابی ہیں, ان کے والد بھی جنتی صحابی, حضرت عباس سرکار کے چچا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ فرماتے تھے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا تو کیا ہوا, ہدایت کا نور تو میرے پاس موجود ہے, تو صبر کرے. اب یہ کہ روزگار کا مسئلہ, تو بے شمار آنکھوں والے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں, اور زیادہ تر وہی بے روزگار ہوتے. نابینا عام طور پر اس طرح کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سنے نہیں ہیں, ان کی ترکیب بن ہی جاتی ہے, اور نابینا ظاہر ہے کہ آنکھ بیناؤں کے مقابلے میں کم تعداد ہے ان کی, لیکن بیچارے آزمائش میں ہوتے ہیں, اور بعض اوقات نابینا پارٹی بھی ہوتی ہے. ایک پوری ٹیکسٹائل مل مشہور ہے, نام نہیں لیتا, جو مجھے شک ہے کہ شاید یہی نام ہے اس کا, لیکن تو اس کا جو آنر مالک وہ نابینا ہے, یا نابینا تھے وہ, اب شاید وفات پا گئے ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ سنا تھا میں نے کہ فلاں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی نابینا ہوتے ہیں گھروں میں, جو مطلب یہ کہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں, اس لیے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ, اور جب تک زندہ رکھنا اس نے مقدر کیا, اس نے چاہا, تو تب تک روزی وہی عطا فرمائے گا, رزق وہی عطا فرمائے گا. کہیں نابینا ہوتے ہیں جو وہ ہاتھوں کا کسب کر لیتے ہیں,
ہنر سیکھ لیتے ہیں,
کوئی چیزیں بیچ لیتے ہیں, بیچتے ہیں باقاعدہ, اور بھیک نہیں لیتے باقاعدہ, جو بھاؤ ٹو بھاؤ جو بازار کے ریٹ میں نے دیکھا ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے. تو اس لیے وہ نابی نہ ہو یہ بھیک ہی مانگے, یہ تو ذلت کی بات ہے. ہاتھ پیر اللہ نے کہے کے لیے دیے ہے نا, عقل سلامت, نابینا کا حفظہ اور لوگوں سے زیادہ شاید مضبوط ہوتا ہوگا, جبھی تو عام طور پہ نابینا کو لوگ حافظ جی بولتے ہیں, الگ حافظ نہیں بھی ہوتا تو بولتے ہیں حافظ صاحب. یہ بدنگاہی سے بچتا ہے, نابینا نہیں کر پاتا تو اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے, شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں, لوگ اس سے ہمدردی کرتے ہیں, ہمدردی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہیں ہڑاوڑی ہو رہی ہوگی نا, جب بھی ایک دوسرے کو مار کوٹ دھکم پیل جیسے ہو رہا, کوئی نابینا گزرے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ حافظ صاحب, نہیں حافظ صاحب آپ یہاں آ جائیے, عزت کریں گے لوگ, دم کروانے کے لیے آنکھ والوں کے پاس نہیں جائیں گے, حافظ صاحب آپ بچہ روتا بہت ہے دم کر دو نا. تو ہمدردی کرتے ہیں لوگ, حافظ صاحب کی عزت کرتے ہیں, جس طرح دوسروں سے بدتمیزی سے بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, جب نابینا کی باری آئے گی نا, اچھا اچھا حافظ صاحب کیا حکم ہے, تو یہ بھی پلس بھی ہیں نابیناؤں کے ساتھ. تو رقم مولا تے آس, ہمت نہیں آرو, تھوڑی تکلیف ہے, آخرت میں راحت ہے انشاءاللہ. اب تو اگر پیدائشی نابینا ہوتا تو وہ تو عادی ہوتا ہے, وہ پتہ بھی نہیں چل رہا, ہنس بول رہا ہوتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, شادیاں بھی کرتے ہیں, نوی نوی شادی بھی ہو جاتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, بچے آنکھ والے ہوتے ہیں, وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھ کے ہوں تو الحمدللہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے, بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ پر رحمت کرے, صبر عطا فرمائے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سود میں پھنس گیا ہو اور اس سے نکلنا چاہ رہا ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں.
یعنی اب تو یہ مارا گیا نا, سود نہیں بھرے گا تو وہ تو ظاہر مسائل اس کے لیے تو آئی ہیں. اب یہ کہ ہاتھ پیر مارے, جتنا جلدی ہو اس سے جان چھوڑا دے, توبہ بھی کرے, اور اس کے لیے روزانہ عصر کے بعد جمعے کو کریں, یا روزانہ بھی کر سکتے ہیں, جمعے کو بہتر ہے, عصر کے بعد فرض پڑھ کر وہیں بیٹھا رہے, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, پڑھتا رہے پڑھتا رہے, بیچ میں آ گیا اول آخر بھی درود و سلام کر لے, اور غروب آفتاب پر یقین ہو جائے تو گڑ گڑا کر دعا کرے کہ میری اس سود کی نحوست سے لعنت سے جان چھوٹ جائے. اللہ کریم رحمت والا ہے, آپ کے لیے غیب سے دروازہ کھولے گا اور اس سے جان چھوٹ جائے گی.
اس میں یہ نیت تو کریں گے نا کہ سود ادا کرنا جیسے یہ تو ممنوع ہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوشش ہی کرے گا کہ یہ سود اس سے ہٹی جائے, کیونکہ اس کو ادا کرنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اب جو حالات ہوتے ہیں اس میں وہ لیے بغیر تو اس سے رہتے نہیں ہیں کسی صورت بھی,
یہ تو کورٹ میں کھڑا کر دیں گے اس کو یا مار ڈالتے ہیں. جیسے اب حالات کیسے ہیں, بڑی رقم کا سود چڑھا ہوا ہو تو قرضہ تو یہ آدمی معاذ اللہ بہت مطلب پھسامنی ہوتی ہے اس میں. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے.
تو اب یہ جو وظیفہ پڑے تو اس میں یہی نیت کرے کہ مجھے مصیبت سے چھٹکارا
ملے, غیب سے مدد ہو جائے, کہ وہ سود ہی معاف کر دے جس سے قرضہ لیا ہے, سارا ہی قرضہ معاف کر دے تو بھی اللہ جس کے دل میں ڈال دے کہ جانے دے اس کو معاف کر دے, وہ معاف کر دے گا, دل میں اللہ ڈالے گا, بھلے ہو کہ آپ کو کیسا ہی سخت دل لگتا ہو, اللہ تعالی جو چاہے وہ کہتا ان اللہ علی کل شیء قدیر.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو میرے گال کے اوپر مچھر بیٹھ گیا, تو میں نے ہاتھ سے جھاڑ جھٹکایا تو وہ مچھر مر گیا اور میرے ہاتھ میں باقاعدہ خون لگ گیا اور گال پہ بھی, تو کیا سے میری نماز ہو سکتی ہے خراب ہو گئی ہے؟ ذرا فرمائیے گا. غلام محمد عرض کر رہا ہوں.
نماز میں مار دیا, نماز میں مار دیا انہوں نے. جی جی, بے ساختہ مار دیا اور مر بھی گیا, خون بھی لگ گیا, نماز ہو گئی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ, یہ خوف خدا کی بات ہے کہ یہ پوچھتے ہیں, یہ لوگ جو نہیں پوچھتے وہ ہاتھی مار کے بھی نہیں پوچھتے, اور یہ بندہ مچھر اپنے ہاتھ سے مر گیا تو مسئلہ پوچھ رہا ہے. کیا بات ہے, مچھر کا خون ناپاک نہیں ہے کیونکہ اس میں خون ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے, معمولی سا دبا ہی پڑتا ہے.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اعلی حضرت کا وہ شعر ہے, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, نماز عصر کو اعلیٰ خطر کی کیوں کہا گیا ہے, اس شعر کی تشریح بتا دیں.
نماز عصر سب سے افضل نماز, قرآن میں بھی اس کا تذکرہ یوں ہے کہ نماز یعنی نماز کو وسطی صلات الوسطی, خصوصاً بیچ کی نماز کا خیال رکھو, تو وہ یہ عصر ہے کہ اس سے پہلے دو نمازیں آتی ہیں فجر اور ظہر, اس کے بعد دو آتی ہیں مغرب و عشاء, عصر بیچ کی ہے. تو نماز جو اہم, ساری نمازیں اہم ہیں, تو یہ نہیں کہ ایسی اہم ترین نماز بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی. تو مکہ میں صحبہ پر کہیں سے واپسی پر ٹھہرے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانو پر اپنا مبارک سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. عصر کے بعد کا یہ واقعہ تھا, تو عصر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ابھی ادا نہیں کی تھی, تو یہ پریشان تھے کہ اب کیا کروں, سورج ڈوبنے والا ہے, کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. پھر سوچا کہ اگر میں نماز کے لیے اپنا زانو ہٹاتا ہوں تو سرکار کے آرام میں خلل پڑے گا. اب اسی کشمکش میں تھے پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی ہے, ان کے آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے, یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور غالباً اس کے غم میں مولا علی کے آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپکے اور چہرے انور پر وہ نچھاور ہوئے, آنکھ کھل گئی. ابھی کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنا درد بیان کیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اسی وقت ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آیا, چمکنے لگا. تو حضرت علی نے وقت کے اندر نماز پڑھی عصر کی, پھر جا کے کہیں سورج ڈوبا. تو اس پر اعلی حضرت فرماتے ہیں, مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے, صدیق بل کے غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ سے جان تو جان فروز غرر کی ہے. یہاں انہوں نے نماز قربان کی اور صدیق اکبر نے اپنی جان قربان کر دی. وہ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر اس غار سور میں, یہ واقعہ بھی مشہور ہی ہے. تو اس طرح انہوں نے جان اپنی قربان کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. یعنی آپ نے مولا علی کو نماز کا وقت لوٹا دیا, نماز ان کی پڑھ لی گئی, نماز لوٹا دی اور صدیق اکبر کو جان لوٹا دی. مبارک لعاب دہن تھوک مبارک وہ سانپ کے ڈسے کی جگہ پہ لگایا تو زہر کا سر چلا گیا, جان بچ گئی. تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے, اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. یعنی جو بھی فرائض ہیں بے شک وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن سرکار کی تعظیم, سرکار کا احترام اور سرکار کی اطاعت, یہ سب کچھ سرکار کا خیال رکھنا, یہ سارے فرائض سے بڑھ کر فرض ہے. میں جو سمجھ سکا ہوں اس کے معنی, فروع فرع کی جمع, فرع معنی شاخ اور اصل الاصول یعنی جڑوں کی بھی جڑ. تو جڑ اہم ہوتی ہے شاخ کے مقابلے میں, کہ شاخ کی وجہ سے جڑ کا وجود قائم ہے, معاف کیجئے جڑ کی وجہ سے شاخ کا وجود قائم ہے. جڑ اکڑ گئی شاخ مرجھا جائے گی, ختم ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بہت شور ہے, اگر سننا چاہو سننا چاہو سننا چاہو, کہیں بھوک شور مچا رہی ہے تو کوئی موت سے زندگی جیتنے کے لیے لڑ رہا ہے, کسی کی بھوک مٹانے کے لیے تو کسی کی زندگی بچانے کے لیے.
دیکھنا
دعوت اسلامی بنی امید کی کرنیت کی کرنیت کی کرن 26 لاکھ فیملیز کی مدد کرنے کا ٹارگٹ لیے اور ساتھ ہی زندگی اور موت کی کشمکش میں موجود تھیلیسیمیا کے مریضوں کی ایسے وقت میں امید بندھائی جب ہر کسی کو اپنی فکر تھی. ان حالات میں دعوت اسلامی ویلفیئر لاکھوں فیملیز کو مدد اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے 17,000 سے زائد بلڈ بیگز فراہم کر چکی ہے. ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے.
نعت خان اسلام بھائی آپ کی طرف کچھ دکھائیں, آپ کو چلیں دکھاتے ہیں آپ کو, نعت خان کو دکھائیں, پھول دکھایا مجھ کو, اوئے وہی آنکھیں. ارے شیر تو سامنے آ گیا, مجھ کو آزاد جہنم دیکھوں,
پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دست طیبہ
منظر دکھائیے. تو محمود بھائی نظر آ رہے
نہیں,
چراغ ہے
جی,
داڑھی ہے, قبر بھی ہے. بتائیں دوسرے نات, آپ نہیں سمجھ نہیں پا رہے, آپ غور کریں, پڑھ کے سنا دو نا بھائی آپ جی, آپ اس پہ غور کریں. نعت خان اسلام بھائی چراغ ہے, کون سا شعر ہے جس میں چراغ آتا ہے؟ اچھا پھر قبر کا بھی ذکر ہے اور داڑھی بھی ہے, اور میرے سنت کی کسی شرح کو کسی وضاحت کو یاد کریں, اندھیرا بھی نظر آ رہا ہے اور اندھیری رات بتائی جا رہی ہے.
قبر میں صندوق بھی ہوتا ہے, لحد بھی ہوتی ہے, تو ایک قسم ہے قبر کی, یہ بنی بھی تو کچھ بھی ہو اشارہ ایک طرف ہے.
تو کتنی احتیاطی گفتگو فرما رہے حضرت, چلے محمود بھائی سنا دیں.
اندھیری رات سونی
اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ یہ سنت کے مطابق داڑھی ہماری اندھیری قبر میں اس کے اندھیرے کو دور کر کے قبر کو نور نور کر دے. ماشاءاللہ جی دکھائیے. او کشتی ڈوب گئی, لنگر مغفرت کا. شیر تو سامنے بہت آسان اشارے دے دیے, لنگر بھی ہے. محمود بھائی سنائے, آپ سنا دیں.
آنے دو یاد کو be
ناظرین جانشین امیر السنت سے ہم سنتے ہیں ایک حکایت.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص شہید ہوا اور اس کے ایک سال کے بعد ان کے بھائی بھی انتقال کر گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اس ایک سال بعد انتقال کرنے والے بھائی کو دیکھا کہ وہ شہید ہونے والے بھائی سے جنت میں آگے آگے جاتا ہے, یعنی بعد میں انتقال کرنے والے کا مرتبہ جو ہے وہ شہید ہونے والے بھائی سے مرتبہ جو ہے وہ زیادہ ہے. انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا اور حیرت کا اظہار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بعد میں فوت ہوا ہے کیا اس نے ایک رمضان کا روزہ نہ رکھا اور ایک سال کی نماز ادا نہ کی؟ یعنی اس بات پر حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے بعد میں وفات پائی اس کی عبادت شہید کی عبادت سے زیادہ تھی اور اسے ایک سال کے روزے زیادہ رکھنے کا موقع بھی ملا تھا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ لمبی زندگی ہونا, طویل عمر ہونا, یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ لمبی زندگی میں بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت زیادہ کر سکتا ہے. یہ بھی پتا چلا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہوگا. اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی, یہ مہینہ عطا فرمایا. تو میرے میٹھے اسلام بھائیو, اس میں بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیجئے, نیکیاں کمائیے, تلاوت قرآن کیجئے اور ذکر و اذکار وغیرہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال چلے
میری اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ڈکار آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
اور مزید سوال
یہ عرض کرنی تھی کہ کان میں تیلی گھمانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
کان میں تیلی گھمانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
یہ سوال ہے کہ کیا کوئی مومن بھی جہنم میں جائے گا؟
جی, کچھ مسلمان جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور جب ان کا عذاب پورا ہو جائے گا تو یہ کہ بعض سے وہ سرکار علیہ السلام کی شفاعت سے, بعض کو جو ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالی اور بعض سے وہ اولیاء کرام کی شفاعت سے, بعض سے وہ کسی نہ کسی کی شفاعت سے جو ہے وہ نکالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے.
اچھا, اب ہمارے پاس اسکرین پر اس وقت جانشین امیر السنت ہیں اور دوسری طرف حاجی امین بھی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ نمبرنگ کی بھی ایک ترکیب ہے. جی, ایک شخصیت نے شخصیت کو بوجھنا ہے اور آ گیا ہے وہ الفاظ.
کیا حرف کیا ہے؟
حرف جو ہے یہ 3 4 5 6 7 8 9 حرف میں سے تیسرا حرف الف ہے.
تیسرا حرف الف ہے, 9 میں سے.
اور ہے شخصیت اور سوال سیکنڈ چل رہے ہیں, تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں.
جی, اس میں واو ہے.
جی, دوسرا حرف اس 9 حروف میں دوسرا حرف واو اور تیسرا الف ہے اور وقت ہمارا چل رہا ہے. جہنم سے الہی کر دے
مجھ کو آزاد, جہنم یا ہے الہی کر دے
باغ جنت کے دن. جی, یا کا جواب دیجئے. یا نکل آیا ہے, یہ 8 حرف یا ہے, دوسرا واو ہے, تیسرا الف ہے, ٹوٹل 9 حروف ہیں. تو
راہ रे
वाह। अब तक हाजी अमीन ने सब सही बताए हैं, यानी जितने तीन नाम लिए हैं अलिफ भी रा भी या भी, नहीं अलिफ नहीं वाव, नौ रूफ में दूसरा वाव, तीसरा अलिफ और छठा रा और आठवा या और उसके बाद जो है वो सेकंड। अरे ये महमूद भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं,
मीम
नहीं, महमूद क्या कर रहे हैं, ये सर हिला रहे हैं महमूद, हाँ पहली गलती हो गई
मेरी, बिगड़ी को बनाने माहे रमजान।
महमूद भाई आपके पास कोई शेर है ऐसा बस है या
अजय बात, हमने क्या क्या हर पता है जरा मुझे बताएंगे
जी,
क्या कहते हैं
हाँ है
हाँ का पूछा गया है और हाँ भी इन्होंने जो है वो कबूल नहीं किया जफर भाई ने, मर्जी है उनकी।
जरा मुझे बताए
नौ हरूफ नौ हर्फ में दूसरा वाव है, तीसरा अलिफ है, छठा रा है और आठवा या है और महमूद भाई मुस्तकिल मुस्कुरा रहे हैं, अपने शेर का हमको याद करा रहे हैं।
जीन
तीन सही बयान करने के बाद तीन हुरूफ गलत हो चुके हैं, आखिरी चांस।
अच्छा दूसरा वाव है, तीसरा अलिफ है
जी,
चौथा पांचवा खाली
जी,
छठा भी खाली,
छठा रा,
अच्छा छठा रा और
सातवा खाली, आठवा
या
जी
और नवा
खाली,
लाम है इसमें लाम,
नवा भी खाली है
जी, लाम भी आ गया है। आजी अमीन ने चार हुरूफ सही बता दिए हैं और लाम भी आ गया है, वाल बना है,
लाम फिर कहाँ आया है,
अलिफ के बाद आया है, चौथे नंबर पर लाम है,
चौथे नंबर पर
वाल बना है और फिर एक हर्फ गायब है, फिर रा है, फिर एक हर्फ गायब है, फिर या है, फिर एक हर्फ गायब है, वाल के आगे पीछे भी कुछ नहीं है,
नून, नून है नून,
वाह ऐसा हर्फ है कि दो नून आ गए, रा नून या नून, पहला हर्फ नहीं है, चौथा हर्फ नहीं है, बाकी हर्फ हो गए, पहला हर्फ पता नहीं, दूसरा वाओ, तीसरा अलिफ, चौथा लाम, पांचवा खाली, छठा रा, फिर नून, फिर या, फिर नून और तीन सेकंड बाकी है।
नारे दो जख से बचाने
जाल
वाह
माशाल्लाह
वाह
खौफ जुल्करनैन
माशाल्लाह। कुछ कलाम कह रहे थे महमूद भाई के, मुझे कुछ शेर आता है नहीं, आप माइक पर बोले हमें यकीन माने ऐसी आवाज नहीं आएगी, माइक से बोलेंगे तो आएगी,
जुल्करनैन का नहीं आया जहन में, मैं कुछ और
ये कहीं और पहुंचे हुए थे,
नहीं बाद में फिर
महमूद भाई कहीं और पहुंचे हुए होंगे ना,
नहीं नहीं वो शुरू में लगा था, फिर जब आया ना दो दफा नून आया तो फिर ये आया था।
चले अब आप जो भी कहीं पहुंचे जो पहुंचे कोई शेर नहीं है आपके आपकी डिक्शनरी में,
नहीं अभी नहीं है।
चले मदनी चैनल के नाजरीन हमारा एक अगला सेगमेंट है हमारे सोबान भाई की तरफ हम चलते हैं ताकि उनकी आज क्या रिसर्च है और उस पर अमीर अहले सुन्नत से वो क्या रिजल्ट लेंगे, आइए चलते हैं सोबान भाई की तरफ।
सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्पेशल केयर एंड स्पेशल सपोर्ट यानी खास तरीके मदद करना और خاص افراد کی مدد کرنا اور ویسے تو محبت کرنا مدد کرنا یہ تو ہر طریقے سے ہی ضروری ہے اور ہمیں جیسا جذبہ رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی کچھ خاص مدد کی حاجت ہوتی ہے، اور یہ افراد ہیں جنہیں اسپیشل افراد کہا جاتا ہے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تشدد اور ظلم ان لوگوں پر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ آسانی کے ساتھ انہیں ظلم کا یا تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے جو صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا، یعنی وہ ڈمپ ہے جسے انگلش میں میوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایسے افراد جو بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے، کیونکہ جو سن نہیں سکتے جو ڈیف ہیں، ان کی تعداد دنیا میں تقریباً 46 کروڑ اور 50 لاکھ کے قریب، یعنی 5% آبادی دنیا کی ایسی ہے جو سننے میں مشکل کا سامنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو بول نہیں سکتا صحیح طریقے سے، وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور تشدد کے بارے میں پھر چیخو پکار بھی نہیں کر سکے گا، نہ صحیح طریقے سے بتا سکے گا کہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر وہ جو نبینا ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 4 کروڑ افراد دنیا میں ایسے ہیں جو نابینا ہیں، اور یہ جو 4 کروڑ افراد ہیں ان میں سے 82% 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، یعنی اگر 100 افراد نابینا ہیں تو ان میں 82 جو ہیں وہ 50 سال سے اوپر ہیں، 18 ایسے ہیں جو 50 سال سے کم عمر ہیں۔ اب یہ لوگ بھی اپنا دفاع تو نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے انہیں بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ بھی ہیں جن کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہاتھ کٹ گیا یا پاؤں کٹ گیا، تو یہاں پر بھی ہے اس کے مطابق ہر 30 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں کہیں بھی شوگر کی وجہ سے کسی نہ کسی کا پیر جو ہے لیگ وہ کٹ جاتی ہے، ایمپیوٹیشن ہو جاتی ہے، حادثے وغیرہ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو خصوصی نگہداشت کے ان کے اوپر ہونی چاہیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، کوئی 20% ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہوتا، کوئی 50% صحیح نہیں ہوتا، اور کوئی بےچارہ 90% سے بھی زیادہ صحیح نہیں ہوتا جس کی میڈیکل کیئر چاہیے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے صحت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اور یہ لوگ جو ہے معیشت میں بھی ان کا کردار کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، غربت کی شرح بھی ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا ہم ماضی میں جائیں، کچھ صدیوں پہلے جائیں یا ایک صدی پہلے جائیں، تو دنیا کا اور معاشرے کا رویہ ان کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ ان لوگوں سے ڈر جاتا تھا، انہیں معاشرے میں رکھا نہیں جاتا تھا، اور ان کے لیے بہت ہی زیادہ غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ پھر یہ پہلا دور تھا جب ان کو معاشرے میں بہت زیادہ تزہیک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر ایک دور آیا جب ان کے لیے ادارے بنائے گئے، اور وہ بھی محلوں سے اور شہروں سے دور ادارے بنائے گئے، ان کو شہر میں نہیں رکھتے تھے، اداروں میں رکھتے تھے۔ اور اب چونکہ جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، تو ایسے ذریعہ علاج موجود ہیں کہ یہ لوگ محلوں میں ہی رہ رہے ہیں لیکن ان کا علاج بھی ہو رہا ہے، اور یہ کسی نہ کسی حد تک معاشرے کے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو شہری بنے ہوئے ہیں۔ تو شیخ طریقت امیر علیہ السنت سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ معاشرے کا حصہ ہیں، کسی کے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، کسی کی گلی میں ہوں گے، کسی کے محلے میں، شہر میں تو بہت سے ہیں، ملک کے ہوں گے، یہ لوگ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد۔ یہ نابینے ہیں، ڈیپ ہیں، یا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جو معذور ہوتے ہیں، ذرا ایک درد دل رکھنے والا تو ان سے ہمدردی ہی کرے گا، اور یہ واقعی صحت مندوں کے مقابلے میں یہ زیادہ ہمدردی کے مستحق بھی ہیں۔ اب ان میں بھی ظاہر ہے کہ مختلف نوع، مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ڈیف جو ہیں، گنگے بہرے، یہ ان پر کوئی زیادتی کرے تو یہ بےچارے شور بھی نہیں بچا سکتے، فریاد بھی نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں ہے، یہ شور تو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی آیا کر کے وہ کان پھاڑ آوازیں یہ نکال رہے ہوتے ہیں چیخ پکار یہ کر رہے ہوتے ہیں فریاد کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ذرا کہ یہ عقل ان کی صحیح ہوتی ہے تو یہ فریاد بھی کر سکتے ہیں اپنے جس کو سمجھا رہا ہے وہ اپنے اشاروں سے کسی طرح بھی چیخ کر یہ کر کے وہ کر کے یہ سمجھا دیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے سمجھا دیں گے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اچھا اور ان کی عقل دوسروں کے مقابلے میں غالباً تیز ہوتی ہے وہ لغت میں ایک لفظ ہے بہرا سو گہرا بہرا جو ہوتا ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے سمجھدار ہوتے ہیں یہ ماما نہیں ہوتے نادان نہیں ہوتے اس طرح نابینا ان سے بھی زیادہ غالباً عقل مند ہوتے ہیں لیکن بےچارے نابینائی کی وجہ سے یہ وہ ہوتے ہیں آزمائشوں میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی یہ کہے کہ یار یہ گونگا بہرا تھا اس لیے دل برداشتہ ہوا یہ نابینا تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا خودکشی کر دی میں نے نہیں سنا اگر آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیں
کیا بات
تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آنکھ والوں سے اور گونگے بہروں سے کچھ زیادہ ہی سکھی ہوں گے ان کے ٹینشن ان لوگوں سے کم ہوں گے اصل کوئی بھی مصیبت آتی ہے نا پریشانی آتی ہے تو شروع میں تو یہ بڑی ہیوی ہوتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ لائٹ ہو جاتی ہے بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے جیسے اس کی مثال ایک بوڑھا ہے جیسے میں جس جو اپنا اپنی جسمانی فزیکلی جو میری فیلنگس ہے اگر یہی کسی جوان پر آ پڑے نا تو وہ صدمے سے شاید بے ہوش ہو جائے وہ اتنا مطلب اس کو پریشان ہو جائیے لیکن کیا بڑھاپا ایک دم تو آتا نہیں ہے راتوں رات آہستہ 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 یہ نظام قدرت ہے کہ بندہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے اب بوڑھا ہنستا بھی ہے بولتا بھی ہے کھاتا بھی ہے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ برداشت بھی اس سے ہو رہا ہوتا ہے یہ عادت پڑ گئی یہی نابینا گال کہ جس کی آنکھیں اچھا خاصا بینا ہو اللہ نہ کرے کسی کی آنکھیں اچانک چلی جائیں اور چلی جاتی ہے رات کو سوتا ہے دن کو نابینا اٹھتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی آہستہ آہستہ بھی آنکھیں جاتی ہیں نمبر بڑھتے جاتے ہیں ٹینشن بھی بڑھتا جاتا ہے تو جب یہ نابینا ہو جاتا ہے تو یہ رونا دھونا مچاتا ہے رونا دھونا مچاتا ہے اور بالکل ایک کورام برپا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں چلی گئی اور جو پیدائشی نابینا ہے دیکھا ہی نہیں ہے وہ مذاق مسخریاں اور ایک ایک شرارتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کسی کی زبان بند ہو جائے بولتے گی تو وہ کورام مچائے گا روئے گا دھوئے گا اور جو گونگے بہرے ہیں بہت شرارتی بھی ہوتے ہیں اس میں تو اس لیے مطلب یہ کہ آدمی عادی ہو جاتا ہے سب یہ معاشرے کے حصے لیکن بےچارے جو آنکھوں سے محروم ہیں زبان سے کان سے محروم ہیں یہ ہیں ہمدردی کے مستحق ان کی بھی خدمت بھی ہو ان کے ساتھ ان کو کام دھندے پر بھی لگایا جائے ان کے شادیوں کے بھی مسائل حل کیے جائیں ان کو بیچاروں کی شادیاں بھی ظاہر بہت اب جیسے کہ لڑکیاں زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں کنواری لڑکیاں تو یہ لڑکیاں گونگی بہری بھی ہوتی ہیں جب فریش لڑکیوں کے لیے مسائل ہو گئے ہیں کہ پیدا بیٹیاں اور ان بیچاریوں کا ہاتھ کون پکڑتا ہوگا تو کیسی یعنی ان کے لیے آزمائشوں کا حساب کتاب ہوگا تو یہ سب کے لیے مطلب یہ کہ ایک ہے کہ ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے جہاں ہماری زبان چلانے سے کام ہو سکتا ہے تو بندہ کر لے تو مالی طور پر اگر اس کو ضرورت ہے تو تعاون کر دے بلا ضرورت اس کو مال دکھانے سے اس کی عادت خراب ہو جائے گی کئی نابینا یہ صرف نابینا اسے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے لیے بھیک مانگنا اس طرح کوئی تھوڑی جائز ہے کہ نابینا سے بھیک مانگے زکات خیرات لینا یہ بھی ہاتھوں کے ذریعے کما سکتے ہیں ہم نے دیکھے کمانے والے تو اس طرح ان کو کوئی ہنر سیکھنا چاہیے اور کسی طرح بھی اپنا روزگار پیدا کرے دوری والے کم کھائے لیکن ہاتھ کی کمائی کے کھائے
انشاءاللہ بابا دعوت امیل سنت سرز ہے کہ دعوت اسلامی جب ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرے گی نا فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر तो इसमें एब नॉर्मल जो बच्चे हैं और जो थोड़े बड़े होते हैं इनकी तालीम और तरबियत के साथ साथ अल्लाह की रहमत शामिल आ रही, तो इस तरह के जो दीगर माजूर होते हैं इनको भी किस तरह हुनर सिखाया जाए ताकि ये रिस्क हलाल और कमा सकें, क्योंकि ये सिखाने से ये सीख भी जाएंगे, तो मेरे रब ने चाहा तो ये भी एक काम हो जाएगा।
पिछली बार आपको याद होगा सर, नाबीनाओं की ईद का कोई
प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया था,
रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें बता तो रहे थे एक नाबीना तो बता रहे थे कि वो तो मिठाई की दुकान में बैठते हैं, मिठाई की दुकान में बैठता हूँ, मिठाई का काम करते थे, अपने भाई वगैरह बड़े जो थे ना वो आंखों वाले थे, इनका भी गुजारा साथ हो रहा था, ये तो मुझे खुशबाश लग रहे थे। कोई इसी तरह दिगर नाबीना भी वो मतलब कोई इसे गिले शिकवे कोई खास लग नहीं रहे थे, गिले शिकवे तो आंखों वाले कर रहे होते हैं ज्यादा, इतने कर रहे होते मत पूछो बात।
अब यहाँ माशाल्लाह मदरसतुल मदीना भी तो दावत इस्लामी ने कायम किया ना नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए,
अल्हम्दुलिल्लाह,
अब वो कुरान भी पढ़ेंगे और आगे जाकर इंशाल्लाह हो सकता है कि इनके लिए इसके लिए भी कोई आसानियाँ हो जाएं। कोशिश तो अमीर सुन्नत की तरफ से बहुत पहले से ही हमें बयान किया गया है कि यार इन दुखियारों के लिए कुछ ना कुछ दावत इस्लामी करती रहे, और आपको इस्लामी बहनों के मकतूब भी आए थे, आपको याद होगा कि हमारे बच्चों के लिए आप लोग कुछ करें।
माशाल्लाह बकसरत हाफिज होते हैं नाबीनाओं में, उलमा भी है नाबीना में,
और रोजगार भी मिलता है,
रोजगार भी मिलता है, तदरीस भी तो कर ही रहे हैं
जी
नाबीना
जी। दुनिया में बहुत सारे लोग नाबीना है लेकिन वो अपना काम का जो भी है वो हिसाब किताब बना रहे होते हैं। सोबान भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
अल्लाह की रिजा पर सबको राजी रहना चाहिए।
आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं सोबान भाई?
अमीर अहले सुन्नत ने जो एक बात इरशाद फरमाई कि जो ये आदि हो जाते हैं, ये बात बड़ी ही जबरदस्त है और बहुत ही प्रोवोकिंग है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब मुश्किल आए तो उस मुश्किल का पहला फेज है, यानी जो उसका जब मुश्किल आती है, इसका मतलब इंसान अगर उस वक्त अच्छा वर्क कर ले तो आने वाले वक्त में आहिस्ता चीज को एक्सेप्ट कर उसका आदि हो जाएगा, और अगर उसकी मुश्किल पर जब वो एकदम से, जिस तरह कहा जाता है इंग्लिश में बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, कि शुरू करना हमेशा मुश्किल हुआ करता है, शुरू करते वक्त इंसान डरता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर वो एक दफा जब रेल चल पड़ती है तो वो पटरी के ऊपर चलती जाती है। तो इस बारे में हुजूर आप क्या फरमाएंगे कि वाकई जिस वक्त वो मुश्किल थी, हमने तो एक बाकी कि वाकई एक मुश्किल आंख चली गई बांध चली गई, लेकिन दीगर जगहों पर भी ऐसा ही होगा कि कोई मुश्किल आई तो बंदा इस तक जाए, जोड़ों में दर्द शुरू होता है, अब शुरू में कराता है कुछ अरसे बाद वो दर्द उसका फिर वो उसको याद भी नहीं रहता।
ये जो भी मामला हो ना, दुनियावी मामले जितने भी तकलीफ है ना, इन सब का ये हाल है। जैसे कि कोई गरीब घराने में आंख खोली तो उसको अपनी गुर्बत का वो गम नहीं होगा जो गम किसी मालदार का दिवालिया निकल जाए ना, और ये गरीब हो गया ना इसकी जो नींद उड़ जाएगी हाथ फेल हो जाएगा, जो इसको सदमा होगा, आपकी जेब कट गई तो चोर के हाथ में क्या आया, तस्बीह आई, मेरी जेब कट गई तो आपको इतना सदमा नहीं होगा, मेरी जेब कट गई तो कोई मेला कुचेला रूमाल हाथ में आ जाएगा, जेब कट रह गए, और किसी सेठ की जेब कटी यार मैंने 10,000 रुपए थे मेरे किसी ने निकाल दिए, वो हो करेगा यार। तो इसलिए जिसको मतलब हो और जाए ना तो सदमा ज्यादा होता है, और जिसका नहीं था तो जाएगा क्या, तो उसको सदमा कितना। तो इसीलिए मतलब पहले सदमे में भरा लिए अगर सब्र कर ले, और असल सब्र भी पहले सदमे ही पर होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो इतना मुसीबत वही मौजूद होती है लेकिन फीलिंग नहीं होती, महसूस नहीं होता, कम महसूस होता।
बहुत बहुत शुक्रिया सोबान भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन, खुशगवार यादें हमारे साथ हैं कुछ। आइए एक आपको पहले 2019 के एक माह रमजान में होने वाली एक वाकिया था, उस पर अमीर सुन्नत ने अपने इस्लामी भाइयों की जिस अंदाज से हौसला अफजाई फरमाई थी, आइए पहले हम आपको वो सुनाते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ماشاءاللہ حاجی عبدالرؤف مرحبا. آج خوشی ہوئی مجھے کہ رمضان حال میں تین دسترخوان لگ گئے اور نفری میرا خیال ہے ڈبل نہیں تو دیوڑی تو ہوگی, دیوڑی سے بھی زیادہ لگ رہی تھی. پورا رمضان حال تقریباً بھرا ہوا تھا کھانے والوں سے, مزہ آ گیا. اس میں دل جو ہی زیادہ اس طرح ہماری ہوئی ہوگی اندر اسٹوڈنٹ. ماشاء اللہ ڈسپلن بھی مدینہ مدینہ تھی. مرحبا, آپ کی مجلس جو بھی ہو ماشاء اللہ سب مل کے ہی آپ لوگ کرتے ہوں گے, سب کو مطلب میں نے میرا سلام اور میں خوش ہوا مطلب آپ لوگوں کی ترکیب سے مدینہ. میں بھی کچھ عیسائی بھائی جو ہمارے یہاں لگے بندے بس یہ ہلے ہوئے, کوئی اس کا بچہ ہے کچھ اس کا بچہ ہے, تو ان سب کو بھی مطلب دینے کے میرے علی رضا کو بولا گیا سب کو پیچھے بولے پیچھے کھا لیں. بےچارے دور دور سے آتے ہیں, ان کو آگے آگے سے آگے یہ بیٹھے, ان کو کب موقع ملتا ہے. اور یہ بھی ذرا ممکن ہو نا کہ ایک بار جو بیٹھ گیا نا ہوشیار جو ہوتے ہیں نا, جانتا ہوں چہرے دیکھتا ہوں نا ہوشیار ہوتے ہیں, ہر سال آ رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے آ کر افطار میں بھی بیٹھے ہوتے کھانے میں. اب ان کو روکے کون, تنظیمی سوچ کون. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ
وضاحت کرتا ہوں,
جی جی
یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی. یہ جیسے میں جو مجھے اس سے یاد جو مل رہا ہے کہ جیسے اگلے دن رمضان حال میں یعنی معتکفین رمضان حال میں کھاتے ہیں اور یہ پورا مہینہ رمضان کا اپنا اعتکاف ہوتا ہے, یہ شروع کے دنوں کی بات ہوگی. تو پہلے یہ کہ کچھ لیے ہوں گے معتکفین, تو میں نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ کم ہے. اب یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جو اعتکاف کے لیے آتے ہیں ان میں سب کی نہیں تو غالب اکثریت کی یہ تو مطلب خواہش ہوتی ہوگی کہ ہم الیاس کو جا کر قریب سے دیکھیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے, تو انہوں نے تھوڑے سے بٹھائے ہوں گے تو میں نے ان کو مطلب سمجھایا ہوگا کہ بھائی جگہ تو بہت تھی, اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں, میرا صوفہ پیچھے کر دو, یہ جنگلا جو ہے اس کو یوں کر دو, تھوڑا جگہ بناؤ اور اس طرح زیادہ بھرو. تو انہوں نے دوسرے دن ڈیڑھ یا ڈبل نفری اس میں بھر دی رمضان حال میں, اور ڈسپلن بھی برقرار رہی. یہ تھوڑے سے اگر ڈسپلن تھی تو زیادہ سے بھی تو ڈسپلن تھی, اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ایک دوسرے پر تھپی لگی ہوئی تھی. تو اس طرح زیادہ موتے کے پھر اندر آئیں گے اور ان کی دل جوئی کا سامان ہوگا. تو اس پر میں نے حوصلہ افزائی ان کی ہو ایسا مجھے لگ رہا ہے. حاجی امین کو بھی پتا ہوگا
حوصلہ افزائی کے فوائد کیا کیا.
اب اس کے پاس ان اسلامی بھائی پر عبدالرؤف حاجی عبدالرؤف کے پاس کابینہ ہے, یہ اپنے یہ اسی کا فائدہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن ابھی ان کے پاس کابینہ ہے. یہ طالب علم جامعت المدینہ کے شاید ابھی مدنی بنے نہیں ہیں, پڑھ رہے ابھی مجھے یاد پڑتا ہے دورہ حدیث شریف میں.
عبدالرؤف بھائی
ہاں حاجی عبدالرؤف مطلب حج پہ بھی تھے, یہ ایکٹیو ہیں. اچھا مدنی بن گئے یا اس بار امتحان دے دیا ہوگا یوں ہوگا. تو یہ کفن دفن تجہیز و تکفین نے کفن دفن کی جو مجلس ہے نا اس کی ترکیب کے یہ ان کے پاس کابینہ ہے. کابینہ بہت بڑا ایریا ہوتا ہے الحمدللہ. تو یوں حوصلہ افزائی کرتے رہنے سے بندہ ترقی کرتا ہے. اس وجہ سے کی نہیں کی یہ الگ بات ہے لیکن ہمارا لے کے دل تو خوش ہوتا ہے, ثواب تو ملتا ہے. اور جھاڑ جھپٹ ڈانٹ ٹوٹ کیڑے نکالنے مطلب وہ بات بات پہ تنقید ہی کیے جانے سے مطلب ظاہر ہے کہ بندہ ڈسارٹ ہوتا ہے, دل ٹوٹتا ہے اس کا, پھر کام میں وہ پیچھے اٹھتا ہے, بعض اوقات پھر سائلنٹ زون میں چلا جاتا ہے.
آخری اشرہ آنے والا ہے.
ہاں
اگرچہ دعوت اسلامی اجتماعی اعتکاف کی طرف نہیں جا رہی لیکن ہمارے پاس وہ یادیں ہیں, آئیے کوئی دیکھتے ہیں.
تجھ پہ ستے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حسنہ علانے کیا قرآن ہے, تجھ پہ ستے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے, تجھ میں نازل حسنہ علانے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
جو اس سے میں نے پہلے زندگی گزاری بالکل جیسے ہوتا ہے نا فضول. مطلب ہمیں جونا کدھر تھا, ہم آئے کدھر ہیں, مطلب کرتے کیا رہے ہیں. رمضان سے 3 ماہ پہلے میں نے نماز شروع کی, بس یہی دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ادھر آ جائے. بس ہر برا کام اچھا کام جو معاشرے میں آج کل نوجوان کرتے ہیں اس سٹیج سے گزر کے آیا ہوں, اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اس میں کچھ نہیں ہے. ہم ادھر آئے, عبادت بھی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے, سیکھ بھی رہے ہیں. کاش کہ میں آج سے 10-15 سال پہلے مدنی مول اڈیپٹ کر لیتا, شاید کہ آج میں کہاں سے کہاں ہوتا. ہمارا تلفظ کے ساتھ قرآن مجید درست ہو رہا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی اسی مول میں اب پکا تہیہ کیا ہوا ہے کہ اتارنے.
ہم دیکھتے تھے نا رمضان گزرا ہے تو اس میں ہم یہ تاثرات وغیرہ بھی سنتے تھے. اسلامی بھائی آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے بالکل, جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, یہاں آ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور نیک بن جاتے ہیں. اس لیے میرے گھر والوں نے مجھے تیار کر کے ادھر بھیجا ہے تاکہ داڑھی بھی رکھ لوں, امامہ بھی پہن لوں, نیک بن جاؤں. اس لیے زیادہ تر انہوں نے مجھے بھیجا ہے. دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے مجھے نہ نماز کی فرائض کا پتا تھا, فرائض کیا ہوتا ہے, واجبات کیا ہوتے ہیں, شرائط کیا ہوتے ہیں جو یہاں ہمیں سکھائے جاتے ہیں. بالکل مجھے نماز آتی ہی نہیں تھی جب میں دعوت اسلامی سے پہلے. مجھے نماز میں رکھتے کتنے ہوتے ہیں اس چیز کا مجھے علم نہیں تھا. دعوت اسلامی میں آ کے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے.
یہاں پہلی دفعہ کرنے آیا ہوں, دل بدل چکا ہے, برائیوں میں تھے ساری چیزیں ہٹ چکے ہیں. اب انشاءاللہ فیضان مدینہ میں رہیں گے, انشاءاللہ حافظ بھی بنوں گا, انشاءاللہ قرآن پاک کا اور عالم کا کورس بھی کروں گا. بابا جی کا کہنا ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تو اس لیے میں کوشش کروں گا میں عالم بنوں گا.
میں نے کبھی بھی نگران شورا کا بیان نہیں سنتا تھا, لیکن ادھر آن کے جو مجھے نگران شورا کا بیان سن کے جو الحمدللہ جو مجھے کیفیت ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. اور پاپا جان کی زیارت کرنے کا جو مجھے الحمدللہ فیض ملا ہے اور جتنی مجھے روحانیت ملی ہے وہ کبھی بھی نہیں ملی جتنی پاپا جان کی زیارت کرنے میں ملی ہے. ادھر آن کے ہم الحمدللہ نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, پیر و مرشد ہی اچھے لگے الحمدللہ, اور میں بیعت بھی ہو گیا.
میں نے اخلاق ڈھونڈنے کی باہر بہت کوشش کی, لیکن ادھر جو ہے نا اخلاق بہت اچھا ہے سارے اسلامی بھائیوں میں اور خاص طور پہ بابا صاحب. محبت جو ہے نا وہ ادھر زیادہ ہے علم کے حوالے سے. 30 دن کا اعتکاف کر لوں, داڑھی شریف بھی رکھیں گے اور امامہ شریف بھی پہنیں گے.
بتائیے گا یہاں پر ابھی جو بیان ہوا ہے نگرانی شورا کا,
رونگٹے کھڑے ہو گئے ہمارے سن کے. کاپ رہیں گے, ہونا کیا ہے, موت آئی تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کیسے سانس نکلے گا, کیا ہوگا نزا کے وقت, کیا ہوگا.
ہم اندھیرے میں رہ رہے تھے, نہ نماز کا پتا تھا, نہ روزے کا پتا تھا, کسی چیز کا پتا نہیں تھا. رکو مٹھائی بناؤ, سموسے بناؤ, ڈھیک بناتے تھے روزوں کے اندر, تھیلیاں بھر کے نوٹوں کی لے کے جاتے تھے. باقی سکون نہیں آتا تھا ہم لوگوں کو. بابا جانے کا ایک دفعہ ہاتھ چومنا ہے میرے کو, بس میں بہت بڑا گنہ گار ہوں, نہ ہاتھ دھونے کا پتا نہ کچھ پتا تھا. بس کھانا کھایا پیٹھے گر گیا, یہاں آ کے تو ہمارے آنکھیں کھل گئی ہے, دین بھی کوئی چیز ہے.
ماں باپ کی جتنی قدر کر سکے اتنی کم,
چھوٹے بڑے سے بولنے کی تمیز, بس سب سے بڑی بات ہے کہ تمیز آ گئی ہے. یہ تو ہزاروں کی زندگیاں بدل رہی ہیں.
تو مجھے اس وقت جو ہے نا جب وہ بیان کر رہے تھے تو بہت رونا آ رہا تھا.
گانے بازے سنتے تھے, فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے.
جب جاؤں گا تو بھوک لی یا کچھ تو پہ ہوگا لے کے جاؤں گا, بھوکوں گا.
یادیں لے گئی. 19 شب آ گئی یار. آج 19 شب ہو گئی ہے, اب اشرہ مغفرت بھی اب بس
رخصت ہو رہا تھا.
رخصت ہو رہا ہے.
آخری روز ہے دل غمناک, مزدل جان ہے حسرت و حسرت, اب چل حسرت حسرت.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, جمعہ کی پہلی اذان حقیقت میں کون سی ہے؟ جواب, جمعہ کی دوسری اذان حقیقت میں پہلی اذان ہے. سوال نمبر دو, امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں کتنی بار اللہ پاک کی زیارت کی؟ جواب 100 مرتبہ. سوال نمبر 3, تابوت سکینہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب لکڑی کا. درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام, نمبر 1 رجب رضا تاری کالا باغ, احمد محمد احمد رضا جلال پور جٹا, بنت قطب الدین خیر پور میرس, غلام زین الدین پاک پتن شریف, بنت خدا بخش اتاریہ میرپور خاص, بنت نذیر اتاریہ گجرات, بنت حسن اختر اکاڑا, ام طلحہ راول پنڈی, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, ام غلام اتار کراچی, جاوید رضا اٹک, عبید احمد کراچی, بلال اتاری گجران والا, ام دردہ اتاریہ کراچی, بنت علی اتاریہ ویاڑی, بنت محمد علی خانے وال, بنت شفقت علی واکن, مدثر فاضلانی میرپور خاص, بنت رانا بشارت اتاریہ ڈسکا, عثمان اتاری جہلم, بنت صادق فیصل آباد, ام حسن اتاریہ کراچی, بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر, ملک احمد حسن میاں والی, عائشہ اتاریہ گجرا, بنت انعام چیچا وطونی. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام عبید احمد کراچی. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. سوال نمبر 1, سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ سوال نمبر 2, بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ سوال نمبر 3, سب سے افضل کون سی نماز ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب مردے کو قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو اس مردے کے ساتھ قبر میں جو نیک ہوتا ہے یا جو گنہگار ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ کچھ ارشاد فرمائیے.
اب یہ کہ جس پر نیک جو ہے اللہ راضی ہے تو سوالات قبر کے بعد اس کے لیے راحتیں ہوتی ہیں, مومن ہے سوالات کے جوابات بھی درست دیتا ہے, اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے اور فوراً بند ہو جاتی ہے, پھر جنت کی کھڑکی کھلتی ہے, اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم اگر درست جوابات نہ دیتے تو وہ جہنم کی کھڑکی تمہارے لیے تھی, تو اس کو خوشی بالا خوشی ہوتی ہے, بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اس سے بچ گیا, اور بھی اس کے لیے انعام و اکرام. یعنی قبر کسی کے لیے جنت ہے اور کسی کے لیے جہنم کا, یعنی قبر کسی کے لیے جنت کا باغ تو کسی کے لیے جہنم کا گڑا ہے, اور جو گناہگار ہیں تو اور جو غیر مسلم ہیں وہ تو سوالات کے جوابات دے نہیں سکے گا, پھر اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھلے گی جو فوراً بند کر دی جائے گی, اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے وہ بے قرار ہو جائے گا, تکلیف میں آ جائے گا ایک دم. اسے کہا جائے گا اگر تم نے وہ جوابات دیے تھے درست تو تمہارے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی. پھر یہ کہ مسلمان جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے بھی کچھ عذابات ہیں, مطلب قبر کے, جیسے کہ جو چوریاں کرتا ہے, شراب کا عادی ہے, یا ان کے لیے 2 سانپ قبر میں مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو نوچتے رہیں گے. اس طرح بے نمازیوں کے لیے بھی سزائیں قبر کی ہیں, اور گناہگاروں کے لیے بھی قبر میں کئی طرح کی سزائیں ہیں. اللہ کی رحمت سے ہم اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کریم بس ہمیں اپنے کرم سے نیک بنا دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے اللہ کرے گا نیک بن جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی تحریک ہے. پاکستان اور بیرون ملک سے 17 رمضان المبارک کی کارکردگی. روزانہ ایک پارا پڑھنے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 25,985 یعنی 25,985. عیسائی بہنیں 29,215 یعنی 29,215. روزانہ دو پارے. عیسائی بھائیوں کی تعداد 12,746 یعنی 12,746. اسلامی بہنوں کی تعداد 497. روزانہ تین پارے. اسلامی بھائیوں کی تعداد 9 یعنی 9. روزانہ 10 پارے. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1. یہ جو کارکردگی ملی ہے اب اسلامی بھائیوں کی تعداد جو ہے نا یہ بڑھ بھی گئی ہے بازوں میں. روزانہ 1200 درود پاک. اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,183 یعنی 42,183. اسلامی بہنیں 27,474 یعنی 27,474. کھجور روٹی سے سحری کرنے والے اسلامی بھائی 6,300 یعنی 6,300. اسلامی بہنوں کی تعداد 12,394 یعنی 12,394. آدھی پون یا ایک روٹی اسلامی بھائیوں کی تعداد 11,154 یعنی 11,154. اسلامی بہنوں کی تعداد 14,375 یعنی 14,375. گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,316 یعنی 20,316 جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد 15,855 یعنی 15,855. ماہ قفل مدینہ اسلامی بھائیوں کی تعداد 12,225 یعنی 12,225. اسلامی بہنوں کی تعداد 7,733. اسلامی بھائیوں کی ماہ مدنی انعامات میں تعداد 21,476 یعنی 21,476. اسلامی بہنوں کی تعداد 13,450 یعنی 13,450. بعد فجر مدنی حلقہ آن لائن لگانے والے 7,723. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد شہاب الدین اتاری ابو دھابی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے کچھ دن بعد یعنی 7-10 دن کے بعد اگر فوت ہو جائے اور عقیقہ نہ کیا ہوا ہو تو بعد میں کبھی بھی چاہے تو عقیقہ کر سکتا ہے؟ یہ درست ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے.
اب انتقال کے بعد عقیقہ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب نہیں ہو سکتا. گناہ بھی نہیں, عقیقہ نہیں کیا تو. عقیقہ مستحب ہے, کرے تو ثواب ہے, کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
تہجد نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟
جی ہاں, عشاء کے بعد چاہے ایک منٹ ہی سو لے, بیٹھے بیٹھے ہی سو لے.
ارے باپا جان, یتیم کسے کہتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے.
یتیم کسے کہتے ہیں؟ نیز کتنی عمر تک بچہ یا بچی یتیم رہتے ہیں؟ جواب, وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا وہ یتیم ہے. بچہ یا بچی اس وقت تک یتیم رہتے ہیں جب تک بالغ نہ ہو, جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے. جیسا کہ مفسر شہیر اکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بالغ ہو کر بچہ یتیم نہیں رہتا. انسان کا وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو, جانور کا وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے, موتی وہ یتیم ہے جو سیپ میں اکیلا ہو, اسے درے یتیم کہتے ہیں, بڑا قیمتی ہوتا ہے. بہرحال یہ اس میں یہ رسالے میں یہ لکھا ہے یتیم کسے کہتے ہیں, رسالے کا نام ہے فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 17 پیج نمبر 2 پر یہ سوال ہے. جواب میں یہ, وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو وہ یتیم ہے, ماں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.